تو موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی یعنی تورات، وجعلناہ اور بنایا ہم نے اس کو، ہدن لی بنی اسرائیل، ہدایت بنی اسرائیل کے لیے۔ اور یہ کتاب کس طرح آئی تھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس؟ پتھر کی تختیوں کے اوپر تھی، پتھر کی جیسے ہوتی نا یعنی سلیٹ سی، راکس کی جو ہے نا پوری پوری سلیٹیں تھیں، ان کے اوپر انگریو کیے ہوئے تھے احکامات۔ ایسے نہیں تھے جیسے کہ ہم اب کوئی کتاب آ گئی ہو کوئی جیسے کاغذ کے اوپر۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہ تورات بھی کیوں بھیجی تھی؟ وہ سیم مقصد تھا جو قرآن کا ہے، اور اس کا بھی مقصد کیا تھا؟ اس وقت کی انسانیت کی ہدایت کا۔ اور بھی کس کے لیے بھیجی تھی؟ ساری دنیا کے لیے نہیں بھیجی تھی، بلکہ لی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، اسپیسیفک ان کے لیے تھی صرف۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ لے کے اس کو ساری دنیا کو کہیں کہ اب آپ اس کے اوپر ایمان لے آؤ اور آپ یہودی بن جاؤ۔ ویسے تو ان کے اندر ہے ہی نہیں ہے، یہ کسی کو یہودی نہیں بناتے، جو یہودی ہیں بس وہی ہیں، کرسچینٹی کی طرح نہیں ہے یہ کہ اس چیز کا یعنی پرچار کریں اور اس کی دعوت تبلیغ کریں، نہیں، وہ جو یہودی ہے بس وہی ہے۔ تو وہ صرف بنی اسرائیل کے لیے خاص تھی۔ قرآن کریم کیا ہے؟ قرآن کیا فرماتا ہے؟ ہدن للناس، وہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، مگر یہ کتاب پوری انسانیت کے لیے نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھنے کی بات ہے۔ اور اس کا اہم پیغام کیا تھا اس کتاب کا، یعنی ایک کی پوائنٹ اس میں کیا تھا تورات میں؟ اللہ تتخذو، کہ نہ تم بناؤ من دونی ولیا وکیلا، میرے سوا کسی اور کو وکیل نہ بنانا، کارساز نہ بنانا۔ وکیل کون ہوتا ہے؟ جس کو مددگار سمجھ کے انسان اپنے معاملات اس کے سپرد کر دیتا ہے۔ جیسے ہم دنیا میں بھی جس کو وکیل کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اپنا کیس، اپنا مقدمہ، اپنا معاملہ اس کے اوپر ڈال کے ہم بے فکر ہو جاتے ہیں کہ یہ ہے جس کے سپرد ہم نے اپنا معاملہ کر دیا۔ تو ان کو اس بات کا یعنی توحید کا درس اس طرح سے دیا گیا کہ کسی اور کو اپنا کارساز نہ بنانا۔ یہ جسٹ تھی، یعنی ان کی ساری، اس کا نچوڑ تھا ان کی تعلیمات جو ان کو دی گئیں، کہ اللہ کے سوا کسی ہستی کو نہ کارساز بنا، اس کو چھوڑ کے کسی کے اوپر بھروسہ نہ کرنا۔ تو اس کا سبق تھا یہ، اللہ پہ توکل کرنا۔ وکیل بنانا کیا ہے؟ کہ اللہ کے اوپر توکل کرنا۔ کیا اتنا یہ ضروری کام ہے کہ اس کے، یعنی کتاب کا نچوڑ ہی یہ تھا؟ ہاں، کیا اتنا ضروری کام ہے؟ ہاں، اس لیے کہ انسان جب اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے تو بڑی طرح کے انسان کے دل کے اندر وسوسے آتے ہیں، کبھی ڈرا دینے والی باتیں آتی ہیں، کبھی ایسے ہوتا ہے کہ یہ خطرہ نہ ہو جائے وہ نہ، تو انسان بار بار یہ سوچتا ہے کہ چلو میں چھوڑ دیتا ہوں یہ کام، کیونکہ اگر میں نے یہ کیا تو کیا ہوگا میرا۔ اس پہ چلنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ چلنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ کو اپنا وکیل بنائے، ورنہ چل ہی نہیں سکتا۔ یا یہ سوچتا ہے انسان کہ آئے میں نے اگر یہ حکم مان لیا اللہ کا، ہمارے سامنے کئی حکم آتے ہیں، تو پھر میرا گزارا کیسے چلے گا؟ اس لیے کہ توکل کی کمی ہوتی ہے۔ تو ہمارے پاس بھی ویکنیس کیا ہے؟ توکل نہیں ہے، اس لیے ہم ڈرتے ہیں یہ کریں گے تو کیا ہو جائے گا، وہ ہے اگر یہ چھوڑ دیا تو پھر میرا کیا بنے گا، کیا ہوگا۔ جس میں توکل نہ ہو پھر وہ اسی طرح کے خدشات میں رہتا ہے، اور جس نے توکل کر لیا وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتا، نہ ڈر ہو کے مانتا چلا جاتا ہے۔ اس کو یہ نہیں ڈر ہوتا کہ میری دنیا کی مشکل ہو جائے گی، مجھے لوگ کیا کہیں گے، میں نے اگر یہ بات مان لی تو پھر کیا ہوگا، میرے اوپر تو بڑے خطرے ہو جائیں گے، میرے اوپر تو فلانے کی نظریں ہو جائیں گی، پھر میں نظروں میں آ جاؤں گا، پھر نہیں۔ کہتا توکل علی اللہ، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ ہمیں اس سے کیا درس ملتا ہے؟ کہ پچھلی جو امت مسلمہ تھی، وہ بھی امت مسلمہ تھی، ٹھیک ہے، وہ پچھلی تھی، ایسے ہی ہے، یہ یاد رکھیں، جیسے کہ وہ بگ برادر ہے اور ہم، یہ ہماری جو یہ امت ہے، امت مسلمہ، یہ چھوٹا بھائی ہے، وہ بڑا بھائی تھا، یہ چھوٹا بھائی۔ بڑے بھائی نے نا اپنا کام صحیح نہیں کیا، اور بڑے بھائی کو کیا تاکید کی گئی تھی؟ اللہ تعالیٰ ایسے ہی نہیں ہمیں بتا رہے۔ دیکھیں اب ہم نا بنی اسرائیل کے قصے کو ہمیشہ یاد رکھیں، جب آپ قرآن میں پڑھیں تو اکثر لوگ بور ہو جاتے ہیں، یہ کیا ان کی باتیں، وہ یہ ہو گیا بنی اسرائیل نے وہ کر. ہمارے لیے اتنی امپورٹنٹ ہیں یہ باتیں، آپ کو اس کا اتنی سمجھ ہونی چاہیے. جہاں پہ بھی آپ پڑھیں، چاہے سورہ بقرہ میں پڑھیں، چاہے آپ کہیں پہ بھی قرآن کریم میں بار بار آتی ہیں یہ باتیں، اتنی امپورٹنٹ ہے یہ بات. کیوں؟ اس لیے کہ ایک حدیث کو اگر آپ یاد رکھیں گے نا تو آپ کو اس کی امپورٹنس پتہ چل جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، میری امت پہ بھی وہ تمام حالات وارد ہو کے رہیں گے جو بنی اسرائیل پہ وارد ہوئے، بالکل اسی طرح جیسے ایک جوتی دوسری جوتی کے مشابہ ہوتی ہے. آپ نے دیکھا دو جوتیاں رکھ لیں ایک جیسی نظر آتی ہیں، حالانکہ ایک رائٹ کی ایک لیفٹ کی ہے، لیکن ایک جیسا سائز، ایک جیسی شکل، ایک جیسا، یعنی ان کا سارا دیکھنے میں بالکل سیم، اس طرح ایک دوسرے سے مشابہ ہیں. تو اسے پتا چلتا ہے کہ جیسے جیسے ان کے اوپر حالات آئیں گے ہمارے اوپر بھی آئیں گے. اگر ہم نے سیکھنا ہے، اپنی درستگی کرنی ہے، جب ہم پہ زوال آئے تو ہم نے کیسے اٹھنا ہے، اگر ہم نے سیکھنا ہے اس بات کو تو ہمیں ان سے سیکھنا ہے. نے کہا نا کہ بڑا بھائی، اب بڑے بھائی نے کام نہیں کیا، اب چھوٹے کو بتایا جا رہا ہے، دیکھو تمہارے بڑے بھائی کو یہ کام دیا تھا، اس کو یہ کہا تھا، یہ کرنا تھا، اس نے نہیں کیا، اب تم نے ایسا نہیں کرنا. یہ ہے دراصل بنی اسرائیل کی، جب بھی آپ دیکھیں گے تاریخ بتائی جاتی تو یہ مقصد ہے. ایسے ہی آپ کو کوئی ہسٹری بتانے کے لیے نہیں بتایا جا رہا. اس وجہ سے یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے سمجھنا. ان کو کہا گیا تھا توکل کرو، توکل، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کا مطلب ہمیں بھی جب چلنا ہے اپنی کتاب کے اوپر تو اس کے لیے ہمارے لیے بھی توکل ضروری ہے، ہم اللہ کو اپنا وکیل بنا لیں. تورات کا پیغام یہ تو ہمارے لیے بھی پیغام یہی ہے، ہر معاملے پہ اللہ پہ بھروسہ کرو، اس کے حوالے کرو، تب تم چل سکو گے اللہ کے حکموں پہ. اور توکل کب انسان کر سکتا ہے؟ کون سا انسان توکل کر سکتا ہے؟ سوچیں، خود بھی سوچا کریں، کون بندہ ہوگا جو توکل کرے؟ یاد رکھے، صرف وہ انسان توکل کر سکتا ہے جس کو اللہ کی پاورز کا، اس کی عظمت کا، اس کی قدرت کا پتا ہو اور پہچان ہو اور یقین ہو. مثلا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کا یقین ہوگا تو پھر میں کہوں گی نا کہ مجھے پرواہ نہیں ہے. جب میرا وکیل اللہ ہے تو پھر مجھے کیا پرواہ ہے؟ جب مجھے پتا ہوگا کہ وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ قدیر ہے، وہ خبیر ہے، وہ علیم ہے، پھر مجھے کیا مسئلہ ہے؟ پھر تو کوئی نہیں مسئلہ. مسئلہ تبھی ہوتا ہے کہ جب واقعی مجھے اتنے بڑے نظر آتے ہیں اور اللہ کی طاقتوں اور قدرتوں کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، وہ ذہن سے محو ہو چکی ہوتی ہیں، زبان سے تو پڑھ پڑھ کے قرآن ختم کر رہے ہوتے ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن واقعی سمجھتے نہیں ہیں کہ علی کل شیء قدیر ہے. وہ علی کل شیء قدیر ہے، اگر واقعی آپ اس کو علی کل شیء قدیر سمجھتے ہو تو پھر دوسروں سے کیوں ڈرتے ہو؟ یہ آیتیں ہمیں بہت کام دیں گی فیوچر میں بھی، کیونکہ جب مسلمان ڈرنے لگتا ہے، وہ خوف زدہ ہوتا ہے، اس کا مطلب اللہ کے اوپر توکل میں کمی ہے. جب مسلمان یہ ڈرنے لگے، ہائے ایسے نہیں ہو جائے، ہائے یہ نہ، ہائے چھوڑو چھوڑو اسلام کو تو چھوڑو، جب وہ یہ کہنے لگے نا تو بس سمجھ لیں کہ توکل گیا. اللہ اکبر. ذریت من حملنا مع نوح، اولاد ہو جن کو سوار کیا ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ، نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی اولاد کو ہم نے سوار کیا تھا. بنی اسرائیل کو نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی اولاد کہا گیا، کیونکہ جب نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تھے تو ان کے ساتھ کون تھا؟ ان کے بیٹے حام، سام، یافث. اور بنی اسرائیل جو تھے وہ سام کی نسل میں سے تھے، یہ بھی ذہن میں رکھنے کی بات ہے. تو یہ جو، اور آپ کو پتا ہے نا کہ اس کے بعد جتنی انسانیت چلی ہے وہ انہی کی اولاد میں سے چلی ہے پھر. اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں، دوسرے آدم، کہ پھر دوبارہ تو انہی سے پھر سارا، یعنی سلسلہ انسانیت کا آگے بڑھا ہے. تو بتایا گیا کہ بنی اسرائیل کچھ تو ہوش کرو، تم دیکھو تو صحیح تم کس کی اولاد ہو، ان کی جن کو اللہ نے کشتی میں بٹھا کے ریسکیو کیا تھا اتنے بڑے طوفان سے، اور وہ سارے ہی مومن تھے، اور ان کے اندر انہو کینا عبدن شکورا، ان کے اندر وہ بھی تھا جو بندہ تھا اللہ کا بڑا شکر گزار، کون؟ نوح علیہ السلام. اور نوح علیہ السلام کے شکر کی وجہ سے ان کی نسل کو بھی برکتیں ملی، دیکھیں. اور اس آیت میں نوح علیہ السلام کی اور بھی ظاہر پیغمبروں کی تو بہت ساری صفات ہیں، خاص طور پہ ان کی شکر گزاری کی صفت کو ہائی لائٹ کیا گیا، اور یہ بھی کہ وہ بھی عبد تھے. اب دیکھ لیں کتنا بھی کوئی اونچی پرواز کر لے، 950 سال کی تبلیغ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے اور کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ 950 سال بولنے میں ایک منٹ بھی نہیں لگتا، لیکن سوچے 950 سال، اور اس میں اس کے بعد بھی وہ عبد ہی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ بھی پھر کچھ اور بن گئے ہوں، وہ بھی عبد ہیں. لیکن کیسے؟ شکر گزار. تو بنی اسرائیل تم بھی اپنے باپ کی طرح شکر گزار بنو. اور شکر گزاری کیا ہوگی؟ کہ جو نبی آخر الزماں آئیں ان کے اوپر ایمان لے کر آؤ. یہ بھی نعمت ہے، اس نعمت کی نہ شکری نہ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی نعمت تھی، اور یہ بھی نعمت کی نہ شکری ہے کہ جب ان کا کفر کیا جائے، جب ان کو نہ مانا جائے. تو تم ایک شکر گزار، یعنی ایک بتایا جائے رہا ہے کہ تم ایک شکر گزار بندے کی اولاد ہو. جیسے کسی کو کہا جائے نا کہ تم دیکھو کہ تم اولاد کس کی ہو، اس نیک انسان کی تم اولاد ہو اور تم یہ کام کر رہے ہو. اس طرح سے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم تو عبد الشکور کے بچے ہو. اور یہ نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، وہ اتنے شکر گزار تھے، حالانکہ ان کی زندگی میں پرابلمز کتنے زیادہ تھے نا، مگر وہ اتنے شکر گزار تھے، جو نعمت بھی ان کو ملتی تھی اس کے اوپر شکر ادا کرتے تھے. کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام جب کپڑے پہنتے یا کھانا کھاتے تو اللہ کی حمد بیان کرتے رہتے تھے، اس وجہ سے ان کو عبد الشکور کہا گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے بھی عبد الشکور فرمایا کہ جب وہ کھانا کھاتے تو دعا کرتے، الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے کھانا کھلایا، اور اگر وہ چاہتا تو مجھے بھوکا رکھتا، اور جب لباس پہنتے تو تب بھی فرماتے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے لباس پہنایا، اگر وہ چاہتا تو مجھے ننگا رکھتا، جب جوتی پہنتے تو فرماتے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے جوتا پہنایا، اگر وہ چاہتا تو مجھے ننگے پیر رکھتا، اور قضاء حاجت کے لیے جاتے تو دعا کرتے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھ سے یہ گھن والی چیز دور کی، اگر وہ چاہتا تو اس کو روک لیتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوح علیہ السلام جب بھی ٹوائلٹ یعنی بیت الخلاء سے فارغ ہوتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے کھانے کی لذت دی اور اس کی افادیت میرے جسم میں باقی رکھی، اور اس کا فضلہ جو تھا، ویسٹ جو تھا، وہ مجھ سے نکال کے باہر کر دیا. یعنی بلیوٹ کی کس طرح کی ان کی شکر گزاری تھی. اچھا ہم سوچتے ہیں مجھے تو یہ دعا نہیں یاد، مجھے وہ دعا نہیں یاد، اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے. ہم اپنی زبان میں ہی کہہ دیں، دیکھیں شکر ہے ہی وہ جو دل کی گہرائیوں سے نکلے. آپ دعائیں تو چلے بھلے یاد کر لیں اور ان کو رٹے مار مار کے، اور اس کے بعد دعا تو پڑھ لی اور شکر گزاری کہیں پہ بھی نہیں ہے. دعا پڑھنے کے بعد کہہ دی یہ کیا کھانا بنایا ہوا ہے، یہ اس میں تو نمک تیز، اس میں مرچیں ہلکی، اس میں فلانا، اور یہ تو ایسا ہے، یہ تو شکر گزاری نہیں ہے. شکر گزاری آتی ہے نا تو پھر یہ الفاظ ہوتے ہیں. الحمدللہ تو سب کو ہی آتا ہے، چلو اتنا تو آتا ہے نا، تو الحمدللہ کے بعد اپنی زبان میں ہی بھلے کہہ دیں کہ الحمدللہ جس نے مجھے کھانا کھلایا، اس اللہ کی تعریف ہے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کھانا کھلایا، اگر تو چاہتا تو مجھے بھوکا رکھتا، تب آپ کو اس کھانے کی بھی قدر آئے گی اور واقعی اللہ کی احسان مندی دل سے اٹھے گی. تو ہم بھی تو کھانا کھاتے، لباس پہنتے، پانی پیتے، جوتا پہنتے، یہ ٹوائلٹ سے نکلتے وقت یہ ساری دعائیں ہم بھی تو کہہ سکتے ہیں. اب پتہ نہیں یاد تو جتنوں کو ہیں الحمدللہ وہ تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن جن کو نہیں بھی یاد، میں کہتی ہوں آپ اپنی زبان میں ہی شروع کرتے، کہیں تو شکر گزاری آئے گا کہ ہر اس کام کے اوپر اللہ کو یاد کریں، جوتا پہنتے ہوئے ہمیں تو نہیں کبھی یاد آتا کہ ہم اللہ کی ایسی شکر گزاری کریں. تو آج ہم نے نوح علیہ السلام کی زندگی سے دیکھا کہ ہم نے کیسے یہ ان جو ہم روز کام کرتے ہیں ان پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. ہم نے اس کو بھی انشاءاللہ اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے اور آج سے ہی بنائیں گے, کیونکہ اس کے لیے کوئی چیز مجھے نہیں یاد کرنے کی ضرورت, بس سمپل سمپل باتیں ہیں, ہے نا. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمیں اپنی شکر گزار بندیاں بنا لے, ہم ہر چیز میں اس کے آگے اس کی حمد و ثنا ہی بیان کریں. اور اللہ کو بندے بڑے پیارے لگتے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں, اللہ ان کو اور نوازتا ہے. یہ تو ایسے بندے تھے جو یعنی خوشی اور غم, تکلیف اور اس میں راحت, ہر طرح سے شکر ادا کرتے تھے. تو ان کو بنی اسرائیل کو یہ بتایا گیا, بھائی دیکھو خیال کرو تم کس کی اولاد ہو, کم از کم ان کا ہی سوچو وہ کیسے شکر گزارتے ہو, تم کیسی ناشکریاں کر رہے. اب یہاں سے آگے آیت نمبر 4 سے 40 تک تقریباً ایک ہی موضوع چل رہا ہے, بنی اسرائیل کی فساد کی باتیں اور اس کی پیش کی اطلاع دی جا رہی ہے کہ کیا کریں گے اور انہوں نے کیا کیا, ان کے ساتھ کیا ہوا. وَقَدَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ, اور اطلاع دے دی ہم نے, متنبع کر دیا, فون کر دیا ہم نے, بتا دیا تھا ہم نے بنی اسرائیل کو, فی الکتاب, کتاب میں, کس کتاب میں, تورات میں بتا دیا تھا, یعنی ہم نے پہلے ہی پیشین گوئی کر دی ہوئی تھی ان کو. پیشین گوئی کیا ہوتی ہے, یعنی پہلے ہی یہ پریڈکٹ کر دیا تھا, پہلے ہی بنی اسرائیل کو یہ خبر دے دی تھی, کس بات کی, لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ, تم فساد کرو گے زمین میں دو دفعہ, وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا, اور البتہ تم ضرور بلندی پکڑو گے, بلندی بڑی. یعنی اللہ تعالیٰ کو تو دیکھیں نا پہلے سے ہی حالات معلوم ہوتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ کو تو اس کے لیے مستقبل کوئی ایسا نہیں ہے کہ مستقبل ہے تو وہ نہیں, اس کو ایسے ہی مستقبل کے جیسے سامنے کی چیز ہو. تو اللہ تعالیٰ نے تورات میں, کتاب سے مراد یہاں پہ کیا ہے, بریکٹ میں لکھ دیں, تورات میں بتا دیا تھا, پہلے ہی بنی اسرائیل کو بتا دیا تھا کہ تم دنیا میں فساد کرو گے دو دفعہ اور تمہیں بلندی بھی دی جائے گی, بڑی بلندی دو دفعہ. اب اس کی میں آپ کو پہلے بیک گراؤنڈ بتاؤں گی, پھر ساری آیتیں اگلی جو ہے نا بہت ہی آسان ہو جائیں گی آپ کے لیے سمجھنی, ساری اسی کانٹیکسٹ میں. جب تک آپ کو ہسٹری نہیں پتا ہوگی آپ نہیں جان سکتے کہ کیا آگے ہیں. یعنی میں نے بتایا نا 40 آیت تک موضوع یہی ہے, لیکن ان کی یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے وہ ان کے جو عروج و زوال ان کا آیا اس کی باتیں آگے آ رہی ہیں. اور اس کے اندر آپ کو میں یہ ہوم ورک دیتی ہوں کہ آپ لوگ جو میں آپ کو بات بتاؤں گی اس کو یعنی پوائنٹس میں لکھ لیں, کہ یہ ان کی ہسٹری کی بات ہے. آپ نے گڑمڑ کر دیا نا اگر ابھی تو آپ ویسے ہی لکھ لیں, لیکن اس کے بعد آپ اس کو صحیح سے کمپائل کریں, صحیح سے لکھیں. میں دل تو میرا چاہتا ہے کہ میں اس ہسٹری کا آپ کا ٹیسٹ لے لوں, کیونکہ یہ بہت ہی ضروری ہے جاننا کیا ان کے ساتھ ہوا تھا. پوائنٹس میں آپ نے اس طرح سے لکھنا ہے کہ ان کا پہلا عروج اور پھر اس کے نیچے پوائنٹس, ان کا پہلا زوال اس کے نیچے پھر پوائنٹس, پھر ہیڈنگ دے کے ہائی لائٹ کر کے دوسرا عروج اور اس کے نیچے پھر 1, 2, 3, 4 پوائنٹ, پھر دوسرا زوال پھر اس کے نیچے اس طرح سے کر کے آپ نے لکھنا ہے. کہانی کی صورت میں نہیں سارا ایک ساتھ ہی کر دینا. اچھا اب ہوا کیا تھا پہلے آپ کو بتاتی ہوں, یہاں پہ تو بتا دیا گیا نا کہ بنی اسرائیل کو ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا, پیشین کو ہی کر دی تھی کہ تم زمین میں دو دفعہ فساد مچاؤ گے, بڑی سرکشی کرو گے اور بڑا وہ کرو گے اور پھر تمہیں عروج بھی ملے گا. تو دو دور ایسے آئیں گے زمین میں سرکشی کے, فساد کرنے کے, دین سے دور ہو جانے کے, لہو و لعب میں مبتلا ہو جانے کے. لہو و لعب کا مطلب کیا تھا, کھیل تماشوں میں, یہ مطلب دنیا کی رنگینیوں کے اندر بے حیائیوں میں پڑ گئے اور فحاشی میں پڑ گئے اور کیا کیا چیزیں نہیں انہوں نے کی, اور پھر اس کے نتیجے میں تم پہ اللہ کے عذاب کا کوڑا برسے گا. جو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا تھا. اچھا سورہ بقرہ میں ہم نے ان کے اچھے دور کی باتیں پڑھی تھی کہ کیا کیا ان کے ساتھ ہوا, بڑا اچھا ان کا ایک دور گزرا تھا, اللہ نے بڑا منو سلوا ہے, یہ ہے وہ ہے, بڑا ان کو کیا تھا. پھر اس کے بعد کیا ہوا, موسیٰ علیہ السلام 140 BC بیفور کرائسٹ, قبل مسیح, ابھی مسیح نہیں آئے تھے اس وقت, موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تھے. سوری 140 تو بہت ہی قریب ہو جائے گا, 1400 BC میں نکلے تھے, 1400 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے. تو صحرائے سینا میں آپ کو پتا ہے نا, جبل طور کے پاس پڑاؤ ڈالا تھا اور آپ کو تورات دی گئی تھی, اور وہاں سے پھر آپ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ فلسطین کے اوپر حملہ کرنا ہے, اپنی جو لاسٹ ٹیریٹری ہے اس کو واپس لینا ہے, ہم نے ریگین کرنا ہے. تو ان لوگوں نے کیا کہا تھا, موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کے لڑو, ہم سے نہیں لڑا جاتا. تو پھر کیا ہوا تھا, اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی سزا دی, صحرا کے اندر ہی یہ 40 سال تک گھومتے رہے اور ان کو راستہ نہ ملا. یہ اللہ کی طرف سے سزائیں ہوتی ہیں. اور اسی دوران موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں فوت ہو گئے. ابھی آپ اس کو ایسے ہی لکھتے رہے, بعد میں ہم نے پوائنٹ لکھنی ہے, ٹھیک ہے. اچھا اب کیا ہوا, یہ جو نئی نسل اس 40 سال میں بڑی ہوئی تھی, یہ یوشا بن نون کی لیڈرشپ کے انڈر انہوں نے پھر فلسطین کے اوپر حملہ کیا اور فتح کر لیا. اس کے بعد کیا ہوا یہ ہمیں آج تک نہیں پتا. ہمیں جو سورہ بقرہ میں ہم نے سورہ پڑھا تھا نا, وہ اس وقت کا ہے کہ جب بھی فرعون تھا, پھر اس کے بعد پھر کیا ان کے اوپر منو سلوا اور بادلوں کا سایہ اور یہ اور وہ, یہ ساری چیزیں پڑھی تھی. مگر یہ اس کے بعد کیا ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کے فوت ہونے کے بعد, یہ تو ہمیں پتا ہی نہیں. تو کیا ہوا پھر کہ اب وہ ان کو زمین مل گئی جہاں سے یہ پہلے نکلے تھے. آپ کو یاد ہے جب انہوں نے پہلے سورہ یوسف میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شروع کے اندر یعقوب علیہ السلام بیٹوں کے ساتھ یہاں پہ رہتے تھے, پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام کی وجہ سے, یوسف علیہ السلام ان کو مصر لے کر آئے تھے نا, تو اب مصر سے واپس اس جگہ جا رہے ہیں جو ان کی پرانا مسکن تھا یعقوب علیہ السلام کے وقت سے, ٹھیک ہے. اچھا اب کیا ہوا, انہوں نے فلسطین فتح تو کر لیا. اچھا آپ کو دیکھیں کہ ان کی ہسٹری پڑھتے پڑھتے آپ کو ایسے لگا ہم اپنی ہسٹری پڑھ رہے ہیں, ہم ہماری باتیں ہو رہی ہیں. آپ کے ہی ایک جیسے جوتا دوسرے سے مماثلت رکھتا ہے ویسے ہی. اچھا اب چین تو آنا نہیں تھا, بڑا اس کا اتنا علاقہ فتح کر لیا, لیکن کیا ہوا, 12 قبیلے تھے نا, 12 قبیلوں نے کہا ہم نے اپنے اپنے ملک بنانے, یعنی ہر قبیلے نے اپنی حکومت قائم کر لی, بجائے اس کے کہ تم سارے, اب میں ان کو مسلمان کہوں گی اس لیے کہ وہ اس وقت کے مسلمان تھے, ٹھیک ہے. اب تم سارے مسلمان ہو, یہ تم چھوٹی چھوٹی حکومتیں کر کے خود کو ویک کر لو گے, جیسے آج ہم نے دنیا میں کی نہیں. ایک خلافت ہو, ایک کے انڈر ہو, ایک خلیفہ ہو سارے مسلمانوں کا, اور کہیں سے کہیں وہاں سے ایسٹ سے ویسٹ چلے جائیں مسلمان ممالک میں, تو کہیں نہ کوئی ویزا ہو نہ کوئی کچھ چیز ہو, سب ایک کی حکومت. اور یہ ایسا رہا ہے ماضی میں, جب یہ چھوٹی چھوٹی حکومتیں بنتی ہیں تو کیا ہوتا ہے, ڈیوائڈ اینڈ کانکر آسان ہو جاتا ہے. یعنی جب جب جو ڈویژن ہوگی اتنی اتنی چھوٹی چھوٹی ہوں گی تو ان کی کوئی اسٹرینتھ نہیں رہے گی. اب کیا ہوا, جب یہ چھوٹی چھوٹی حکومتیں بنی تو نہ دشمنوں سے باہر مقابلے کے لیے یہ کسی قابل رہے, اور آپس میں بھی لڑتے رہتے تھے. اب کیا ہوا, جب ایسا ہوگا تو پھر کیا ہوگا. ان حالات کو دیکھتے ہوئے شام اور اردن کے جو ہمسائے علاقوں میں بسنے والی جو مشرک قومیں تھیں, شامی لوگ کہہ لیں, سیرین شام, سیریا تو آج اس کو شام کہتے ہیں نا, بہت بہت بڑا علاقہ تھا, تو انہوں نے حملہ کیا اور وہ انہوں نے فتح کر لیا اس علاقے کو, اور اکثر لوگوں کو تو یہاں سے باہر نکال دیا. اب کیا ہوا, یہ ان کا دیکھیں زوال آ رہا ہے نا. اچھا بھلا فلسطین فتح کیا تھا, مل جل کے رہتے تو اچھا ہوتا. ابھی میں بالکل سمپل ورڈز میں آپ کو بتا رہی ہوں. اب کیا ہوا کہ وہ جو ہم نے آپ کو یاد ہے دوسرے پارے کے اینڈ میں پڑھا تھا تالوت اور جالوت کا قصہ, اب ایک دفعہ دوبارہ اس کو کھول کے پڑھیے گا, کہ وہ اپنے پیغمبر کے پاس گئے, انہوں نے کہا ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کرو, پھر ایسے کرو, پھر انہوں نے کہا کہ نہیں تم نہیں لڑو گے, اور پھر ایسے بڑا لمبا وہ سارا آخری رکوع جو ہے دوسرے پارے کا وہ سارا آپ پڑھ لیں. تو وہ ٹائم تھا پھر کہ یہ گئے اپنے اس وقت کے پیغمبر کے پاس سموئل, اور ان کو جا کے کہا کہ آپ ہمیں کوئی بادشاہ مقرر کر لیں جس کے ساتھ مل کے ہم اکٹھے ہو کے لڑیں. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے تالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کر دیا. تالوت نے پھر ظاہر ہے جالوت کے ساتھ لڑائی کی, اس وقت کے جنہوں نے قبضہ کر لیا تو ان کے ساتھ لڑائی کی, اور اس جنگ میں داؤد علیہ السلام بھی شامل تھے. یاد ہے پھر اس میں اینڈ جب پارے کا ہو رہا ہے داؤد علیہ السلام کا بھی ذکر آتا ہے, اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا تھا. اور اس میں پھر بنی اسرائیل کو فتح نصیب ہوئی, اور وہ علاقہ جو تھا وہ پھر انہوں نے واپس لے لیا اور وہاں پہ اپنی مضبوط حکومت قائم کر لی. اور جب تالوت کے بعد, تالوت پہلے بادشاہ تھے نا, اس کے بعد داؤد علیہ السلام کو انہوں نے اپنا جانشین بنایا. یاد ہے میں نے آپ کو وہاں پہ بتایا تھا انہوں نے بیوی بیٹی کی شادی بھی ان کے ساتھ کر دی تھی اور پھر یہ حکمران بن گئے تھے. اور پھر داؤد علیہ السلام کے بعد کون بادشاہ بنے تھے؟ سلیمان علیہ السلام. ٹھیک ہے, یہاں تک سمجھ آ گئی سب کو بات؟ جیسے مماثلت اس کی ہم بعد میں دیکھ لیں گے, ابھی فی الحال آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ جو سلیمان علیہ السلام کا, اور یہاں سے یہ جو یوشا بن نون سے, بلکہ یوشا بن نون سے لے کے تالوت اور جالوت کی جو جنگ ہے, اس تک کا جو وقفہ ہے, اس تک کا فاصلہ جو ہے وہ 100 سال کا ہے. اتنا عرصہ لگا تھا. اور یہ جو تالوت اور داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, ان کا جو دور اقتدار تھا نا, یہ 100 ایئرس تک کا تھا. آپ دیکھنا پھر آگے بھی آپ کو پتا چلے گا, 100 سال سے زیادہ ان کا پھر یہ سیدھے رہتے نہیں تھے, پھر بس شروع ہو جاتے تھے اپنی حرکتیں کرنے. تو 100 سال تک تو بڑا اچھا یہ چلتا رہا. دیکھا نا آپ کتنا پڑھتے ہیں, اور یہ بھی اپنا گولڈن پیریڈ کہتے ہیں اس زمانے کو, کہ سٹار آف ڈیوڈ اور سلیمان علیہ السلام کا, اور سلیمان علیہ السلام نے پھر ہیکل سلیمانی بنایا تھا. یاد ہے نا آپ کو کہ کس طرح جنات نے بنایا اس کو, اور کس طرح, ٹھیک ہے وہ سارا. اب جب سلیمان علیہ السلام فوت ہوئے تو ان کے دو بیٹے تھے, دو بیٹوں کے درمیان جو ان کی حکومت تھی وہ تقسیم ہو گئی. سب لوگ غور سے سن رہے ہیں نا یہ باتیں, بہت سمجھنے والی, سارے غور سے سنیں, میں ایسے ہی نہیں بتا رہی آپ کو. جو نارتھ کا علاقہ تھا اس کا نام اسرائیل تھا, اور جو ساؤتھ کا علاقہ تھا اس کا نام یہودیہ رکھ لیا گیا. اب اس کو آپ ایسے بنا لیں, تالوت اوپر لکھ کے نیچے ایرو لگا کے, داؤد علیہ السلام نیچے ایرو لگا کے, سلیمان علیہ السلام نیچے دو ایرو لگا کے. آپ بتائیں کہ ان کے دو بیٹوں کے پاس گیا تھا, ایک اسرائیل اس نے بنا لیا, اس وقت بھی سوچو ایک اسرائیل تھا اور ایک یہودیہ تھا. اب جب یہ عظیم سلطنت بڑی مادی اعتبار سے تو بڑی یعنی فلرش کر رہی تھی, بڑا عروج تھا, لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوا, عوام میں مشرکانہ عقائد آنے شروع ہو گئے, حوث دنیا کی ایک اخلاقی بیماریاں اتنی, یعنی اخلاقی زوال شروع ہو گیا. جیسے اب ہم نہیں ہیں, وہ بالکل وہی مثال سمجھتے ہیں کہ بددیانتی, کرپشن, بے حیائی, چور بازاری, شرک, کیا کیا چیزیں نہیں ہیں جو ہیں, تو اس طرح ان کے اندر بھی شروع ہو گیا. اللہ کے احکامات کا, شریعت کا مذاق اڑانا, یہ ان کا وتیرہ بن گیا تھا, اخلاق اور کردار کا زوال تھا. اب جب ایسا ہوتا ہے نا تو پھر اللہ کی طرف سے کوئی رحمتیں نہیں نظر آتی, پھر مت انتظار کریں کہ اللہ کی طرف سے رحمتیں آئیں گی. اب بنی اسرائیل کا جو یہ عہد زوال تھا نا, یہ زوال کا ٹائم ہے, اب ایک دن میں تو نہیں نا زوال آ جاتا, زوال کا ٹائم بھی تقریباً 300 سال کے عرصے تک میں اپنی انتہا کو پہنچ گیا. یعنی گرتے گرتے ایک دن انسان بالکل باٹم پہ لگ جاتا ہے, وہ حال ہو گیا تھا کہ بالکل یعنی اتنا گر گئے تھے کہ حد سے زیادہ. ایسے لگتا ہے کہ جیسے آج امت مسلمہ نہیں ہے, کہ یعنی گرنے کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے کہ بالکل ہی نیچے آ کے گر جانا. تو اب کیا ہوا, آشوری جو تھے یہ انہوں نے حملہ کیا اور ان کی جو اسرائیل تھا ان کا, اس کو تباہ کر دیا. پہلے انہوں نے حملہ کیا, اس کے بعد بخت نصر نے حملہ کیا. آشوریوں نے کب حملہ کیا تھا, یہ تقریباً 700 BC کی بات ہے, یہ تاریخیں لکھنی. بخت نصر نے کب حملہ کیا تھا, نبک نظر جس کو کہتے ہیں, 587 BC میں, ابھی یعنی قبل مسیح 500 سال, تقریباً 600 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے. اور اس نے یہودیہ پہ حملہ کیا, یعنی دونوں جو سلطنتیں تھیں تہس نہس کر کے رکھ دی. یروشلم کو تو بخت نصر نے اتنا تباہ کر دیا کہ کسی عمارت کی دو اینٹیں بھی سلامت نہیں رہی تھی, وہ ان کا حال کیا نا، ہیکل سلیمانی، وہ جو سلیمان علیہ السلام بنا کے گئے ہوئے تھے، اس کو بھی گرا دیا، اس کی بنیادیں تک کھود ڈالی. اس دوران کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، 600,000 یہودیوں کو قتل کیا تھا بختنصر نے، سوچیں. اور 600,000 مردوں، عورتوں اور بچوں کو جانوروں کی طرح ہانک کے لے کے گیا تھا. یہ بات کہتے گئے یقین کریں میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے. اس لیے کہ جب کوئی امت مسلمہ، اپنے وقت کی امت مسلمہ اس طرح زمین پہ جا کے لگ جاتی اور ایسے ان کا اخلاقی زوال ہوتا، تو پھر ایسی چیزیں ہوتی، پھر اللہ کی طرف سے یہ سزا آتی ہے. اور ہم آنکھیں ذرا کھولیں اس چیز، اس ٹاپک کے اوپر نا زبردست انالیسز ہے. اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو. ایسے اسکالرس صدیوں میں کوئی ایک پیدا ہوتے ہیں، ان کی بڑی تحقیق ہے اس کے اوپر، بڑی زبردست انہوں نے اس کے اوپر سارا اپنا انالیسز لکھا. اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر امت مسلمہ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرے گی تو وہی حال ہوگا جو بنی اسرائیل کا ہوا تھا، وہی حال ہوگا. اور ہم دیکھ رہے ہیں اپنی نظروں کے سامنے کیا حال ہو رہا ہے آج ہمارا. تو اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے کیونکہ ہم بڑے نیک لوگ ہیں تو ہمارا امتحان ہو رہا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. تم جتنے گر گئے ہو نا اس کے بعد، اللہ کو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ان کے ساتھ کوئی نعوذ باللہ کو دشمنی تھی. وہ بھی اللہ کے چنے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین، تمہیں تو اللہ نے فضیلت دی جہان والوں پہ. یہ نعمت اللہ کی یاد کرو، تمہارے اندر پیغمبر بھیجے. ان کے اندر تو آئے دن پیغمبر ہوتے تھے، ایک ایک ٹائم پہ کئی پیغمبر ہوتے تھے. تو تم نے یہ کام کیا نا، اب یہ دیکھو تمہاری سزا. 600,000 کو قتل کیا، چاہے بچے ہیں چاہے عورتیں ہیں چاہے مرد ہیں، اور 600,000 کو ہانکتا ہوا لے کر چلا گیا بیبلونیا، بابل کے شہر عراق لے گیا. اور وہاں پہ یعنی ایک سینچری تک، 125 سال تک ان کو قیدیوں کی حالت میں رکھا ہے. اور ذلت اور رسوائی کے اعتبار سے یہ ان کی ہسٹری کا بدترین وقت ہے، بدترین ٹائم. اب کیا ہوتا ہے، 125 سال گزر جاتے ہیں اور اتنے میں اب ایران اور عراق کی جنگ شروع ہو جاتی ہے. اور کہا جاتا ہے کہ ایران کا جو بادشاہ تھا سائرس، یا یہ بھی کہا جاتا ہے بعض جگہ پہ ذوالقرنین، اس نے عراق کو فتح کر لیا. یہ بابل کا جو شہر تھا جہاں پہ یہ بختنصر نے لا کے ان کو رکھا ہوا تھا، اس کو فتح کر لیا. اب جب دیکھیں نئے حکمران آ جاتے ہیں تو ان کی نئی پالیسیز ہوتی ہیں. بختنصر نے تو قیدی بنایا ہوا تھا، اب جب اس نے فتح کیا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ اپنے ملک، اس نے کہا چلے میں آزاد کرتا ہوں، اس نے ان کو آزاد کر دی. آپ کو پتا ہے نا ذوالقرنین کا، ہم پڑھتے ہیں سورہ کہف میں بھی کہ وہ ایک انصاف والا بادشاہ تھا، اس نے ان کو نجات دلائی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی سزا کے بعد، تم اب سدھر جاؤ، یہ تمہارے لیے کافی ہونی چاہیے. اور واقعی جب جھٹکا آیا تو پھر اس کے بعد کیا تھا، وہ ہم نے یاد ہے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا. اب یہ ساری نا کڑیاں ملتی جائیں گی کہ یہ ایونٹس کب کب ہوئے. یہ بڑا دلچسپ ہے، اگر آپ ان سارے ایونٹس کو یعنی ایک ساتھ دیکھیں گے نا، اس میں آپ ساری یہ ٹائم لائن بنا لیں کہ کس کس وقت میں کیا ہوا. تو عزیر علیہ السلام وہ بھی ان میں شامل تھے جو پھر واپس یروشلم آئے. یہ عزیر علیہ السلام وہی ہیں جن کا ہم نے سورہ بقرہ 259 میں پڑھا تھا کہ 100 سال تک اللہ نے ان کے اوپر موت تاریکی رکھی تھی. جب زندہ کیا تھا تو پھر دیکھا تھا اپنے سامنے گدا مرا ہوا ہے، اس کو زندہ ہونے کا خود اللہ نے ان کو دکھایا تھا. تو باہر کہہ عزیر علیہ السلام پھر آئے. اچھا، اس نے بختنصر نے تو ان کی کتاب بھی ختم کر دی تھی، کتاب بھی نہیں ان کے پاس تھی، یعنی اب کتاب سے بھی محروم ہو گئے، اس کو بھی پارا پارا کر دیا. کتنا سوچیں زوال کا وقت تھا ان کے اوپر. استغفر اللہ ربی. اور پھر کیا ہوا، جب یہ عزیر علیہ السلام آئے تو انہوں نے سب کو کہا، انہوں نے ایک تحریک چلائی، ایک موومنٹ چلائی کہ دیکھو ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا. انہوں نے ان کے نظریات، ان کے اخلاق، ان کے اعمال، اس کی اصلاح کی. جو ان کے عقیدے کی خرابیاں ہوئی تھی اس کی اصلاح کی. تو تورات کو بھی، آپ کو پتا ہے نا کہ ان کو پھر زہر اللہ کا بیٹا، یہ کیوں انہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ انہوں نے پھر اپنے حافظے سے تورات کو لکھوایا تھا، ان کے پاس حفظ تھی نا ان کو. اچھا پھر کیا ہوا، یونانیوں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا. یہ واپس آ گئے یروشلم اور یورانیوں نے 198 بی سی میں فلسطین پہ قبضہ کر لیا تھا. یونانی فاتحین نے پوری طاقت سے کام لے کے یہودی مذہب کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن بنی اسرائیل اس دفعہ مغلوب نہیں ہوئے. ان کے اندر جو ایک زبردست ایک موومنٹ اٹھی تھی نا، وہ اس کی وجہ سے جو حضرت عزیر نے جو کام کیا تھا، جو دینداری کی روح پھونک دی تھی، تو آخر انہوں نے یونانیوں کو یہاں سے نکال دیا اپنی جگہ سے، اور پھر انہوں نے ایک اپنی آزاد اسٹیٹ، ایک فری اسٹیٹ ایک قائم کی، جس کو مکابی سلطنت کہتے ہیں. مکابی میم کاف الف با یا. اچھا، اب یہ بنی اسرائیل کا سیکنڈ ہے عروج کا دور. پہلا عروج کا دور کون سا تھا پتا ہونا چاہیے آپ کو، جب داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور یہ تھے، طالوت تو بڑی انہوں نے فلرش کیا تھا. اب یہ دوسرا آیا. اب مکابی سلطنت جو تھی نا، وہ اپنے زمانے کی اتنی بڑی سلطنت تھی کہ سلیمان علیہ السلام کی سلطنت سے بھی بڑی تھی، اور بڑا ان کو عروج ملا. لیکن وہ ہماری والی حالت کے پھر ان کو راز تو آتا نہیں ہے. یہ عرصے تک تو بڑے اچھے رہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ جو دینداری کی، اخلاق کی جو روح تھی، وہ فنا ہونے شروع ہو گئی. اور پھر وہی دنیا پرستی، پھر وہی ظاہر داری، پھر وہی کرپشن، پھر وہی آپس میں پھوٹ، پھر وہی آپس کے اندر لڑنا جھگڑنا، یہ سب شروع ہو گیا. مشرکانہ عقائد ان کے اندر آ گئے، اخلاقی بیماریاں آ گئیں. اب پھر ان کے اوپر کیسا عذاب آیا کہ دیکھیں، حال یہ ہو گیا کہ خود ہی انہوں نے جو رومن جو امپائر تھی نا، اس کو خود ہی کہا کہ ہمیں آ کے ہمارے اوپر قبضہ کر لو، خود ہی ان کو بلایا. اللہ اکبر. تو انہوں نے، پومپئی تھا، اس نے 63 بی سی میں بیت المقدس پہ پھر قبضہ کر لیا، اور یہودیوں کی آزادی کا خاتمہ ہو گیا. اور انہوں نے، ہاں مگر اتنا انہوں نے کرا تھا کہ ان کو جسٹ ایک پپٹ گورنمنٹ ان کی قائم کر دی تھی یہودیوں کی، اور کہا تھا کہ ٹھیک ہے تم کرتے رہو اپنا کام. لیکن یہ پھر بھی ان کو کوئی ہوش تو نہیں آیا، یہ پھر بھی گرتے گئے، زوال، گرتے، آخر پھر وہی جو میں نے پہلے بتایا تھا نا آپ کو، بالکل نیچے لگ گئے. ٹھیک ہے، اب یہی وہ زمانہ ہے جب پھر عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، وہ آ کے بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے اٹھتے ہیں. لیکن پھر بھی انہوں، بجائے اس کے کہ ان کو مانتے اور ان کا ساتھ اچھا کرتے ان کے ساتھ، اور مطلب ان کی بات کی اطاعت کرتے، انہوں نے مل کے اتنی مخالفت کی ان کو کہ ان کو واجب القتل ہی قرار دے دیا. اور جو اسی لیے وہ ہے نا کہ یہ مذہب ان کے ہاتھ میں تھا نا، تو یہ یہودی جو تھے، انہوں نے اپنے رومن جو گورنر تھا اس کو کہا کہ ان کے سزائے موت ہونی چاہیے، ہم ان کو فتوا دیتے ہیں کہ ان کے سزا. تو اسی لیے تو رومن سپاہی آئے تھے ان کو سولی چڑھانے کے لیے. اب کیا ہوا کہ رومنز میں بھی ظاہر ہے آگے سے آگے بدلتے گئے ان کے جو حکمران تھے، آگے سے آگے آتے گئے. جو اگلے حکمران آیا تو اس نے تو آ کے عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں پہ اتنے ظلم اٹھائے، اور کچھ ہی عرصے بعد یہودیوں اور یہ رومنز کے درمیان بھی سخت کشمکش شروع ہو گئی. اور انہوں نے، یہ ہٹتے تو تھے نہیں، انہوں نے پھر وہ رومیوں کو جن کو خود ہی بلایا تھا ان کے خلاف بغاوت بھی شروع کر دی. اب انہوں نے پھر ان سے، ان کو برداشت تھوڑی کرنا تھا. اب کیا تھا، یہ ویسے بھی زمین پہ لگ چکے تھے اخلاقی اعتبار سے. تو اب سمجھ لیں، جب کوئی قوم اس طرح زمین، کوئی قوم شاید دوسری قوموں کو تو اللہ تعالیٰ چھوڑ بھی دیں، لیکن جب کوئی امت مسلمہ اس طرح اتنی گر جائے نا، سمجھ لیں کہ اب آنے والی ہے سزا. انہوں نے سزا کو دعوت دے لی ہے، اب عذاب آنے والا ہے. تو اب عذاب کو تو خود ہی دعوت دے لی، میں نے بتایا نا اخلاقی طور پہ اتنے گر چکے ہوئے تھے. اب ان کے اوپر عذاب آیا انہی رومنز کے، انہوں نے تو ابھی پہلے ان کی پپٹ گورنمنٹ بنائی ہوئی تھی نا، چلو ان کے پاس کچھ نہ کوئی تو تھا، چھوٹے موٹے کر رہے تھے. لیکن اب تو یہ حال ہوا کہ 70 عیسوی میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کی یہ بات ہے، ٹائٹس ایک تھا, اس نے, وہ رومن ہی تھا سلطنت کا وہ تھا بڑا, تو اس نے ان کے اوپر حملہ کر کے ہیکل سلیمانی کو ایک دفعہ پھر تباہ و برباد کر دیا, اور اس کے حکم پہ شہر میں قتل عام ہوا. ایک دن میں 133,000 یہودی قتل ہوئے تھے, جبکہ 67,000 کو غلام بنا لیا گیا. اس طرح سے رومنز نے پورے شہر میں کوئی ایک جاندار باقی نہیں چھوڑا تھا. اور ساتھ ہی ارض مقدس سے, یہاں سے فلسطین سے بنی اسرائیل کا بالکل انہوں نے عمل دخل ختم کر دیا, ختم تمہارا یہ. اور ابھی تک آپ دیکھیں نا, یہ 20th century کے شروع تک پورے 2000 سال گزر گئے تھے, اور یہ لوگ ابھی تک جلا وطنی میں تھے, ان کا کوئی کنٹری نہیں تھا تب کے نکلے ہوئے. اب جا کے ہوا ہے یہ ان کا اسرائیل قائم پچھلی سینچری میں. پاکستان بنا اور ساتھ ہی اسرائیل بنا. دنیا میں دو ہی مملکتیں ایسی ہیں جو مذہب کے نام پہ بنی ہوئی ہیں, ایک اسرائیل اور ایک پاکستان. تو یعنی یہ پھر اس وقت سے نکالے گئے, اور اس وقت سے پھر یہ دوبارہ کبھی ان کا قائم ہوا ہی نہیں کچھ. اب جا کے, اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہی فرمایا کہ اب ان کے اوپر تو ایسا اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے کہ یہ دنیا میں اگر کچھ قائم کر بھی سکیں گے تو صرف اس وقت جب لوگوں کی رسی کے ساتھ, لوگوں کے امداد کے ساتھ, اور آج بھی کسی کی چھتر چھاؤں میں کر پائے. تو یہ خلاصہ ہے ان کی ہسٹری کا, ان کی داستان عبرت کا, جو اپنے وقت کی امت مسلمہ تھی جس کے اندر نبوت رہی, جن کے اندر 3 بڑی کتابیں آئیں, تورات, انجیل, زبور, تینوں ان میں آئیں, اور جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا تھا کہ انی فضلتکم علی العالمین, جتنی جان والوں میں جتنی قومیں سب کے اوپر تمہیں میں نے فضیلت دی. اور آخر کار پھر بنی اسرائیل سے لے کے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو امت مسلمہ کے منصب پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو فائز کیا گیا. اللہ اکبر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں فرمایا, تم لوگ بھی عین وہی حالات میں وارد ہوگے جو بنی اسرائیل پر ہوئے. اس لیے ایسا ہی ہوا واقعی. مسلمانوں کا بھی آپ دیکھیں, پہلا عروج جب آیا تو کب آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, جیسے ان کے موسیٰ علیہ السلام کے بعد کب آیا تھا؟ بالکل سیم آپ دیکھیں, حیرت ہوتی ہے کہ کتنی سیم ہسٹری چل رہی ہے. ان کا کب آیا تھا؟ جب تالوت, داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام. اور ہمارا کب آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ, ابو بکر صدیق, عمر, عثمان. اور عثمان کے بعد, جیسے ان کے سلیمان علیہ السلام کے بعد دو میں تقسیم ہو گئی تھی نا, دو بیٹے جو سلیمان علیہ السلام کے تھے, اسی طرح حضرت عثمان کے بعد حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان وہ کشمکش تھی. حضرت معاویہ نے تو مطلب ان کو, ان کی بیعت نہیں قبول کی تھی حضرت علی کی, تو اس لیے شام اور مصر کے تو علاقے علیحدہ ہی ہو گئے تھے. تو ان کی بھی خلافت راشدہ ہی سمجھ لیں, تالوت اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے وقت کی. پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ پھر ان کے اوپر کیسا زوال آیا, اور ہمارے اوپر بھی زوال آیا, مسلمانوں کے اوپر اتنا زوال آیا تھا. کروسیڈرز نے کس طرح خون بہایا, استغفر اللہ, میں کہا جاتا ہے کہ گلیوں کے اندر نا خون ہی خون ہوتا تھا, نہریں خون کی جیسے بہ رہی. اب کبھی ہسٹری دیکھیں, یہ کہتے تو ہیں کہ ہم بڑے امن پسند ہیں اور مسلمان جو ہے وہ خون بہاتا ہے, ذرا دیکھیں یہ بھی اپنی تاریخ میں کہ تاریخ میں کروسیڈرز نے کیا کیا تھا. اور پھر تاتاریوں نے, استغفر اللہ, انہوں نے اتنا ظلم کیا, ہلاکو خان, چنگیز خان, اتنا, یعنی مسلمانوں کا یہ حال تھا کہ جس جس جگہ جاتے تھے نا وہاں پہ کھوپڑیوں کے مینار لگا دیتے, سکلز کے نا پلرز بنا دیتے تھے علماء کے سکلز کے. عراق گئے ہیں تو انہوں نے جو مسلمانوں کی جو رائٹنگز تھیں اور وہ تھیں اٹھا کے دریا میں بہا دی, اور دریا میں ساری انک ہو گئی تھی. اس وقت بھی مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ وہ بیٹھ کے اس چیزوں پہ ڈسکس کیا کرتے تھے, براک حلال ہے کہ حرام ہے, کھانی چاہیے کہ نہیں کھانی چاہیے. یعنی یہ ان کی اخلاقی پستی اور ان کے دینی زوال کا یہ حال ہو گیا تھا. ایسے ہی نہیں آ گئے تھے تاتاریبی اور آگے ان کو لاگ کیا تھا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں عروج دکھایا. جیسے ان کا عروج آیا نا, ان کا عروج میں نے آپ کو کیا بتایا کہ کب آیا, جس وقت مکابی سلطنت قائم ہوئی تھی, وہ بھی 67 بی سی سے 170 بی سی تک قائم رہی تھی, وہ بھی آلموسٹ 100 ایئرس. سوچے نا, بس 100 سال ہی بڑی مشکل سے چین سے رہتے ہیں, اس کے بعد پھر وہی حرکتیں. تو مسلمانوں کے لیے بھی پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تاتاریوں کو ہی مسلمان کر دیا. سبحان اللہ, کہ وہ جنہوں نے لاکھوں مسلمانوں کا خون بہایا تھا نا, اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی نعمت عطا فرما دی. اور پھر انہوں نے جس طرح سے یعنی یہ ترکوں کی حکومت قائم ہوئی, اور کیسے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے اسلام کو اتنی تقویت دی کہ پھر ظاہر ہے یہ عثمانی خلافت قائم رہی, اور یہ پچھلی صدی تک 1924 میں یہ ختم ہوئی تھی نا, تو پچھلی صدی تک یہ قائم رہی تھی. ان کا تو یعنی یہ کتنی بڑی بات ہے کہ یہ دور حکومت, ایک روشن دور حکومت چلتا رہا. اور لیکن پھر وہی بات ہے کہ جب زوال پہ آنے لگے تو پھر اب بگاڑ کی انتہا ہو چکی ہے, تو اب اس کے بعد شامت ہی ہے آگے, تو اس کے بعد کوئی اچھائی تو نہیں ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے تو, بنی اسرائیل نے تو کس طرح سے پھر ہٹلر کے ہاتھوں بھی ان کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا تھا, کیسے ان کو کنسنٹریشن کیمپ سے بند کر دیا تھا, ان کو کس طرح سے بینڈز پہنا دیے گئے تھے کہ پتہ چلے یہودی ہے, ان کے منہ پہ تھوک دیا جاتا تھا, ان کے ساتھ بدترین سلوک کیا گیا, بدترین سلوک. کیسے ملینز آف یوز کو کس طرح سے ختم کر دیا گیا, گیس چیمبرز میں ڈال کے, یعنی ظالمانہ طریقے سے. انہوں نے اپنے آپ کو پھر اٹھایا تو تبھی ان کی اب یہ اسٹیٹ قائم ہوئی ہے, اس زوال کے ساتھ نہیں تھے یہ, پھر انہوں نے اپنے آپ کو صحیح کیا ہے. تو یہ ایسے ہی یہ عروج و زوال کی جو ایسے نا اپس اینڈ ڈاؤنز, یہ ایسے ہی نہیں آ جایا کرتے. آپ سوچتے ہیں پتہ نہیں ایسے ہی ہوتا ہوگا, نہیں, قوموں کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں. اور یہ جب ٹائٹس, یہ رومن امپائر تھا نا ٹائٹس جس کا میں بتا رہی ہوں, یہ جب حاکم بنا تھا, اس کے باپ نے اس کو بھیجا تھا کہ جاؤ فتح کر کے آؤ یروشلم کو, تو یہاں اتنا برا اس نے ٹریٹ کیا تھا ان کو, یہود کو اتنا برا ٹریٹ کیا تھا, کوئی یعنی کسی بندے کو چھوڑا نہیں تھا. یروشلم کے گرد اس نے دیوار کھڑی کر دی تھی تاکہ کوئی یہودی بھاگ نہ سکے, اور ایک ایک دن میں ہزاروں کو ختم کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر, یہ گلیڈیٹرز وغیرہ کا ہم دیکھتے ہیں نا, گلیڈیٹر کئیوں کو گلیڈیٹر بنا دیا جاتا تھا, اتنے ظالم تھے. یعنی اس سے امیوزمنٹ لیتے تھے, یہ مزہ تھا ان کی, انٹرٹینمنٹ تھی. آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے اریناز کے اندر وہ شیئر چھوڑ دیتے, یہ چھوڑ دیتے, آگے ایک کو کھڑا کر دیتے, کیسے یہ اس کے اوپر خوش ہوتے تھے. اور یہ جو ان کی مقدس چیزیں تھیں, جو صندوق تھا جس کے اندر منو سلوا آسا تھا, یہ چیزیں تھیں ان کی جو تھی نا مقدس, جن کو بہت سمجھتے تھے, وہ تابوت جس کا بھی ذکر ہم وہاں پہ پڑھتے ہیں سورہ بقرہ کے اینڈ میں, تو دوسرے پارے کے اینڈ میں, ان چیزوں کو ان کے علماء کے علاوہ کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا. لیکن اس نے کیا کیا تھا, ان چیزوں کا, اس صندوق کو بھی گلیوں میں پھرایا تھا تاکہ ان کی ذلت ہو, ان کی تذلیل ہو. اللہ کی طرف سے معافی نہیں ہوتی ایسی قوموں کے لیے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہو اور پھر وہ یہ حرکتیں کریں, کیونکہ انہوں نے تو دنیا کو دین پھیلانا ہوتا ہے, انہوں نے دنیا کو بتانا ہوتا ہے, ان کو اتنا بڑا اللہ نے ٹائٹل دیا, اور وہ جب گر جائیں کہ لوگ ان کو دیکھ کے اس دین سے بھاگنا شروع کر دیں, تو پھر سوچیں کہ پھر ان کے کس زوال کی حد کو وہ پہنچ چکے. تو میں آپ کو یہ باتیں اس لیے بتا رہی ہوں, ہم سب کو ہوش کرنی ہے. جب ہمارے پر حالات آتے ہیں تو ہم یہ نہ کہیں کہ کہاں سے آ گئے ہمارے اوپر حالات, یہ کیوں ہو گیا ہمارے ساتھ ایسے. اور جب کہا جائے توبہ کرو, ایک ایسی اصلاحی تحریک کی ضرورت ہے جیسے کہ حضرت عزیر نے چلائی تھی, کہ لوگوں کی اصلاح کی تھی, ان کو واپس دین پہ لے کر آئے تھے, تب ان کے حالات صحیح ہوئے تھے, اس کی ضرورت ہے. لیکن ابھی تو ایسے لگ رہا ہے کہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اگر ہم نے پھر بھی ہوش نہ پکڑی, اگر ہم پھر بھی واپس نہ آئے, تو پھر زوال کی انتہا کو تو پہنچ چکے ہیں, پھر آگے پھر آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، اور پھر سوچ لیں کہ ہم پھر کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں. یہ جو آج حالات ہو رہے ہیں یہ ایسے ہی نہیں ہو رہے، یہ ہماری اپنی شامت اعمال ہے. اللہ کسی، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ سے خیر مانگے، اللہ کسی ظالم کو ہمارے پر مسلط نہ کر دے، ورنہ اسی طرح کے جیسے یہ ہٹلر نے کیا اور جیسے ان کے ساتھ ہوئے. یہ نہیں کہ میں ان کی کوئی وہ بتا نہیں رہی، ہمیں سیکھنا اس چیز سے. وہ بنی اسرائیل ایسے تھے، وہ تو ایسے تھے. آپ ایسے کیا کہ کیوں ایک بات کو ختم کر دیتے ہیں؟ کیوں نہیں سوچتے کہ امت مسلمہ از گوئنگ تھرو دا سیم فیز، اور اللہ نہ کرے ہمارے اوپر یہی چیزیں آئیں. وہ بہت ٹف ٹائم سے گزرے ہیں، ہم نہیں یہ برداشت کر سکتے جیسے انہوں کے لاکھوں کو لے کے قیدی کیا گیا، لاکھوں کا قتل کیا گیا. ہم کہتے ہیں ہائے یہ ظلم ہو رہا ہے. آپ کبھی سوچتے ہیں اتنی دعائیں ہوتی ہیں، کہیں حرم میں دعائیں ہو رہی ہیں، کہیں لوگ آنسو بہا بہا کے ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں کر رہے ہیں، کیوں نہیں قبول ہو رہی ہیں؟ کیوں نہیں قبول ہو رہی ہیں بتائیں؟ اپنی حالت درست کرو. تم نے اپنی حالت دیکھو، تم کدھر گر چکے ہو، تم زمین پہ لگ چکی ہو، اس سے نیچے نہیں جا سکتے. اگر تم نے اپنی حالت درست نہیں کی تو بس یہ دعاؤں میں رو کے کرنے سے نہیں کچھ ہوگا کہ ہائے اللہ ہم مظلوم، دیکھ ہمارے پر کیا ظلم ہو رہا ہے. تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ دیکھو پچھلوں کے ساتھ کیا ہوا، ان سے عبرت لو. یہ بتایا جا رہا ہے اس رکوع کے اندر. تو ہم نے بنی اسرائیل کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تمہارے اوپر تم فساد کرو گے زمین میں. اور کیا تھا ان کا فساد؟ انہوں نے، یہ دیکھیں اخلاقی زوال تو آیا، انہوں نے کوئی پیغمبر نہیں چھوڑا. ان ایک ایک پیغمبر کو قتل کیا کرتے تھے. زکریہ علیہ السلام کو دیکھیں، انہوں نے قتل کیا، اور کئی پیغمبروں کو انہوں نے قتل کیا. حضرت مریم کے اوپر تہمت لگا دی، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی. اپنی طور پہ تو قتل کر چکے تھے نا، اپنی طور پہ تو انہوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، تو اللہ نے اٹھا لیا، ورنہ انہوں نے تو سمجھ لے قتل کر دیا تھا. اور فساد کب کریٹ ہوتا ہے، کب کیا جاتا ہے فساد؟ جب کسی کے پاس پاور ہوتی ہے. اس کا مطلب پاور ان کے پاس آئے گی، اور پھر یہ پاور کا ایسے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اس قدر یعنی گر جائیں گے. پھر اس کے بعد عروج کا بھی دور آئے گا، اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ کون سے عروج کا دور آئے ان کے اوپر. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب آ گیا وعدہ ان دونوں میں سے پہلا. اشارہ ہے جو پہلے بخت نصر نے ان کو اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی. بَأَسْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، بھیجا ہم نے تم پر اپنے بندوں کو سخت زور والے. فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، تو وہ گھس گئے گھروں کے اندر. یعنی جب پہلا وہ آیا تھا 586 یا جو بھی تاریخ آپ دیکھ لیں، اس کے اندر بی سی میں جو پہلا آیا تھا یہ بابل کا حکمران بخت نصر، اس نے آ کے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بندے تھے، وہ ہمارے کارندے تھے بھیجے ہوئے، جو اتنے سخت تھے، اتنے شدید تھے، اور انہوں نے آ کے گھس گئے اندر. یہ بھی کیوں ہوا تھا؟ جب تم نے دین کے احکامات کو ہنسی مذاق بنا لیا تھا، جب تم نے دین کو پیچھے پھینک دیا تھا. ابھی مجھے کسی نے ویڈیو بھیجی اور میں اتنی سخت پریشان ہوئی وہ دیکھ کے، کیونکہ اس میں ایک کوئی پروفیسر ہے اسلام آباد کے کسی انسٹیٹیوٹ میں، اور وہ پڑھا رہا ہے وہاں پہ، اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کیا بیکار باتیں ہیں کہ جنت کے اندر شہد ہوگا اور یہ ہوگا اور دودھ ہوگا. شہد کو تو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں، اتنے پیسے دو میں یہاں سے تمہیں شہد لا کے دے دیتا ہوں. یہ کیا باتیں ہیں، شہد کی نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی، ان مولویوں نے خود ہی یہ چیزیں بنا لی. یعنی اتنا، یعنی دین کا مذاق اگر کوئی پروفیسر اٹھ کے یہ باتیں کر رہا ہے اور جو لڑکے بیٹھے ہوئے وہ ہنس رہے ہیں، اسٹوڈینٹس ہنس رہے ہیں، تو سوچیں ہمارے زوال کا کیا ہم کس لیول پہ پہنچ چکے ہیں. جو قتل و غارت ہے، جو بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، مسلمان مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے، وہ کیا لیول پہ پہنچ چکے ہیں. ان کے بارے میں بھی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پھر خود ہی قید کرتے ہو، خود ہی ایک دوسرے کے خلاف ساتھ دیتے ہو، پھر اس کے بعد خود ہی فدیہ لے کے پہنچ جاتے ہو کہ ہماری تو بک میں لکھا ہوا ہے کہ اپنے یہودی کو آزاد کراؤ، تو ہم تو یہ کرنے آئے. اللہ اکبر. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، یہ دوسروں کو شرک سے روکتے، یہ دوسروں کو ہدایت کی طرف بلاتے، اللہ کی کتاب کی طرف بلاتے. انہوں نے تو خود اللہ کی کتاب کو پیچھے ڈال دیا، یہ تو خود شرک اور ان چیزوں میں پڑ گئے. ان میں تو خود خرابیاں پیدا ہو گئیں، ان کا اتنا دینی بگاڑ آیا، اتنا فساد انہوں نے کیا، جو ان کو نیکی کی طرف بلاتا تھا اسی کو راستے سے ہٹا دیتے تھے، وہ ہی نہیں پسند آتا تھا، اسی لیے تو پیغمبروں کو قتل کر دیتے تھے، ان کی باتیں نہیں نا اچھی لگتی تھی، چبھتی تھی ان کی باتیں، یہ ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں کیسے کرو. اس کے نتیجے میں اللہ نے بخت نظر کو مسلط کیا تھا، یہ سزا کے طور پہ آیا تھا ان کے اوپر. اور یہ دیکھیں کہ اس کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ عباد اللہ، تم پہ ہم نے اپنے بندوں کو بھیجا، یہ اللہ کی طرف سے لشکر ہوتے ہیں. اس نے پھر عذاب کا کوڑا برسایا، دونوں اسرائیلی سلطنتیں ختم ہو گئیں، بس یروشلم تو مکمل طور پہ ہی تباہ ہو گیا. اور دیکھو یہ تمہارے اوپر کیسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا، تمہاری اپنی زیادتیوں کی وجہ سے، تمہارے اپنے ظلم کی وجہ سے غیر قوم نے تم پہ قبضہ کر دیا. تم تو وہ تھے جس کو فضیلت تمام جہانوں پہ دی گئی تھی، تو یہ مشرک قوم آ کے تم پہ قبضہ کر رہی، اس سے کیا پتا چلتا کہ تم اتنے گر چکے تھے، تبھی تو یہ ہوا نا. یہ تو آپس میں ہی جھگڑتے ہوئے ختم نہیں کر رہے تھے، آپس میں ہی ان کے جھگڑے نہیں ختم ہو رہے تھے، اور وہ اتنے شدید تھے، انہوں نے کوئی، جیسے میں نے آپ کو بتایا، اینٹ سے اینٹ بجا دی، گھس گئے گھروں کے اندر، کوئی بندہ نہیں انہوں نے چھوڑا تھا. وکانا وعدا مفعولا، اور یہ اللہ کا وعدہ جو ہو کے رہنے والا، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا وہ ہو کے رہا، وہ تو پورا ہونا تھا نا. ثم رددنا، پھر لوٹائی ہم نے، لکم الکرۃ، تمہارے اوپر ایک مرتبہ واپسی، علیہم، ان پر. میں نے آپ کو بتایا نا کہ پھر وہ ظاہرہ وہ جو ذوالقرنین آیا، اس نے آ کے ان کو آزادی دلا دی، اور پھر ان کے اوپر وہ جو مقابی سلطنت تھی وہ قائم ہو گئی، فلرش ہوئے. و امددنا کم بے اموالم و بنین، اب تم نے اپنے آپ کو ٹھیک کیا نا، اللہ نے تمہارے حالات ٹھیک کر دی. عزیر علیہ السلام کے ساتھ یعنی تم نے اپنی اصلاح کی نا، تو اللہ نے تمہارے لیے مال بھی، رزق بھی دروازے کھول دیے، اولاد کے سے بھی تمہیں یعنی بہت کچھ تمہیں دیا، نعمتیں ہیں نا جن کی بارش اللہ نے تمہارے اوپر کر دی. وجعلناکم اکثر نفیرا، اور تمہیں زیادہ، تمہاری نفری بھی زیادہ کر دی. پھر یعنی طاقت کے دن آ گئے، پھر سے اچھے حالات ہو گئے، پھر وہ جو اتنا بڑا اس سے گزرے تھے، اب جب اپنی اصلاح کی، جب احساس پیدا ہو گیا، جب تم پلٹے، اللہ نے بھی اپنی نعمتوں کو پلٹا دیا، اللہ نے بھی مدد فرمائی. اور فرمایا، سمجھ جاؤ اس بات کو، اب ان احسنتم احسنتم لانفسکم، یاد رکھو یہ فارمولا سب کے لیے، تم بھلائی کرو گے تو اپنے لیے کرو گے. دیکھیں اب اگر انہوں نے عزیر علیہ السلام کے ساتھ مل کے اب اصلاح کی اپنی، تو اپنا ہی بھلا کر دیا نا، اپنا بھلا کیا، تو اللہ نے دوبارہ نعمتوں کی بارش کر دی، دوبارہ دروازے کھول دی اپنی رحمت کے، واپس تمہیں ایک ملک مل گیا، اور اس سے بھی بڑی مملکت مل گئی جو سلیمان علیہ السلام کی تھی. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر برا کیا تم نے، تو اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا، تم اپنے لیے برا کر رہے ہو. امت مسلمہ، تم بھی یہ سوچو کہ اگر تم اپنی اصلاح کرتے ہو تو اللہ دن پھیر دے گا، لیکن اگر تم اسی روش پہ قائم رہتے ہو تو تمہارے اپنے لیے برا ہے. کسی اور کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا کسی کے نیکی کرنے سے اور توبہ کرنے سے، اپنے تمہیں خود ہی فائدہ ہوگا، اور نہ ہی کسی کو تمہاری برائیوں سے، نافرمانیوں سے کسی کو کوئی اور کسی کوئی مسئلے میں پڑتا ہے، تم خود مسئلے میں پڑو گے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب دوسرے وعدے کا وقت آیا، اب یہ آخرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قیامت کا، دوسرے وعدے کا مطلب یہ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے فرما لیا مرہ تعین ہوگا، دو دفعہ تم فساد کرو گے دو دفعہ ہی ہوگا، پھر تم پھر سے جب زوال کا شکار ہوئے، پھر سے تم زمین پہ آ کے لگ گئے، دوسرے وعدے کا وقت آ گیا، اتنا بگاڑ پیدا ہوا، اور نتیجہ کیا ہوا، تمہارے حالات پہلے سے بھی بدتر ہو گئے. اس نے تو ٹھیک ہے، جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا، بخت نظر نے تو 6 لاکھ کو قتل کیا، 6 لاکھ کو کیپٹیو بنا کے لے گیا، ہانکتا ہوا ان بچوں کو بھی ساتھ لے گیا، अच्छा, और जो टाइटस था उसने तो, जैसे मैंने आपको बताया, उसने तो कोई हद ही नहीं छोड़ी, उसने तो बिल्कुल ही सब कुछ खत्म कर दिया। तो जब दूसरे वादे का वक्त आया, क्योंकि तौरात में तुम्हें बता दिया गया था दो दफा ये चीज होगी, लियसूजूहकुम, ताकि बिगाड़ दें तुम्हारे चेहरों को, वाली यदखुल मस्जिद कमा दखलूहु अव्वला मर्रत, एग्जैक्ट सेम चीजें वही हुई जो पहले हो चुकी थी जब दूसरे वादे का वक्त आया, ताकि अब तुम्हारे अंदर जो इतकाद का, नजरियात का, अखलाक का जवाल आ चुका था, तुमने क्या से क्या कर दिया था, अपनी शरीयत का खुद ही जब मजाक करने लगे तो फिर और किसी को क्या कहना। तो वादे के ऐन मुताबिक अब दूसरा मरहला आ गया, और इसके अंदर यहां पे, इस जगह पे फैजा जा आबादुल आखिरत, इसके बाद समझ लें यही लाइन है, ये जो पिछली आयत में है ना, आयत नंबर 5 में, आयत नंबर 5 में यहां से लेके ये जो बासना अलैकुम, बासना अलैकुम से लेकर और उली बासिन शदीदिन तक, ये यहां पे भी आता है। अब मैं इसको इस तरह से पढ़ूंगी इसको जोड़ के, लेकिन इसको यहां पे महजूफ रखा गया कि आपकी अपनी समझ के मुताबिक आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि जब फ़ाइज़ा जाया वादुल आखिरा, जब आ गया दूसरे वादे का वक्त, तो क्या हुआ, बासना अलैकुम इबादल्लाना, हमने फिर से भेजे अपने बंदे, उली बासिन शदीदिन, बड़े सख्त जोर वाले थे, बड़ी सख्ती वाले थे, बड़े यानी बहुत जंगजू भी बहुत थे, कुव्वत वाले भी बहुत थे, और जालिम भी इतने थे। अल्लाह अकबर। फिर क्या हुआ, ताकि बिगाड़ दें तुम्हारे चेहरों को। चेहरा कब बिगड़ता है, जब गम आ जाता है, मुसीबत आ जाती है, कोई बहुत बड़ा यानी पहाड़ टूट पड़ता है, तो कहते हैं चेहरा बिगड़ गया, फिर तुम्हारे पर कोई तबाही आई, फिर तुम्हारे अंदर कत्लो गारत हुआ, फिर उन्होंने तुम्हारा कुछ नहीं छोड़ा, जिसको कहते हैं ना कि तुम्हारा हुलिया बिगाड़ के रख दे, और फिर मस्जिद में दाखिल हो जाए जैसे कि पहले दाखिल होते। यहां पर किस तरफ इशारा, बैतुल मकदस और हैकले सुलेमानी, इनके लिए बड़ी हुरमत वाली जगह थी। देखिए, हैकले सुलेमानी, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी अरूज के वक्त में उस वक्त बनाया था, तो इनके लिए बहुत मुकद्दस है वो जगह। वो बैतुल मकदस में भी वो घुसे, हैकले सुलेमानी को भी उन्होंने खत्म कर दिया, और बैतुल मकदस को भी तबाह बर्बाद करके रख दिया। ये कब की बात है, जो मैंने कहा टाइटस आया था, ये सेकेंड टाइम की। अब ये आयतें आपको समझ आ ही नहीं सकती अगर मैं आपको पीछे हिस्ट्री ना बताऊं, क्या वादे का वक्त कौन सा, पहला कौन सा था, दूसरा कौन सा था, बीच में क्या टाइम आया। पहला देखें, आयत नंबर 5 में कौन सा है, बुख्त नसर वाला, पीछे ब्रैकेट्स में लिखते रहे। फिर उसके बाद सख्त सॉरी उरूज आया, वो उज़ैर अलैहिस्सलाम के बाद जब आया था, जब उन्होंने इसलाह की थी। फिर उसके बाद फिर जवाल आया, फिर वो जो रोमन्स आए और फिर उन्होंने शुरू में इनकी पपेट गवर्नमेंट बनाई। फिर उसके बाद जब उनका बादशाह टाइटस, उसने जोरदार हमला किया, क्योंकि उन्होंने जो बगावतें उनके खिलाफ ही शुरू कर दी थी, वो तो इनकी पहले से आते हैं बगावतें करने की और साजिशें करने की, तो उन्हीं हुकूमत के खिलाफ साजिश शुरू कर दी, उन्होंने तो छोड़ना नहीं था। फिर उसने फिर 70 ईस्वी में वो हाल किया कि इनकी मस्जिद तक का, देखो मस्जिद हर एक के लिए अपनी इबादत गाहें बहुत मुकद्दस होती हैं, उनके लिए ऐसे ही था बैतुल मकदस, जैसे हमारे लिए आज खाना काबा है। अब कितनी बड़ी इनके लिए बात थी कि उसको गिरा देना, ये क्यों, तुमने अपनी किताब से मुंह मोड़ा, तुमने अपनी शरीयत को छोड़ा, तुम्हें कहां का टाइटल दिया था, इतना बड़ा दुनिया में दीन के लिए चुना था, और तुम क्या कर बैठे। तो उनको दिखा दिया गया ये सारा कुछ। अच्छा, फिर वाली युतबिरु अलामा अलव, और ताकि वो तबाह कर दें जिस पर गालिब आए, तदबीरा, यानी बता दिया गया कि देखो तुम्हें कहा गया ना, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, और तुम बुरा करोगे तो तबाह बर्बाद करके रख दिए जाओगे। तो देखो वो इसलिए आए ताकि तबाह बर्बाद करके रख दें जिसके ऊपर भी वो गालिब आए। तो ये है अप्स एंड डाउन्स बनी इसराइल की 2000 साल हिस्ट्री जो है ना, उसके अप्स एंड डाउन्स। ये जो हम 2000 अब लिखते हैं, तो 2000 ईयर्स गुजर गए हैं ना, ईसा अलैहिस्सलाम को भी गुजरे थे, और उससे पहले की जो इनकी हिस्ट्री थी اس کے اندر دو دفعہ کا ان کا عروج اور دو دفعہ کا ان کا زوال ان آیات میں بتا دیا گیا. اور جب یہ آیتیں اتری تھیں تو تب تو ان کا ظاہر ہے وہ دوسرا زوال شروع ہو گیا ہوا تھا. ٹائٹس نے آ کے ان کو مار مور کے در ادھر کر دیا ہوا تھا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. عسیٰ ربکم ان یرحمکم, اب یہ بہت ہمارے لیے بھی بہت آئی اوپننگ آیت ہے. امید ہے تمہارا رب تم پر رحم کر دے اگر تم اپنی روش بدلتے ہو, اگر تم اپنی نافرمانیاں چھوڑ دیتے ہو, اگر تم سیدھے ہو جاتے ہو تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پہ رحم کر دے. لیکن یاد رکھنا وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا, اگر تم لوٹو گے تو ہم بھی لوٹیں گے, یعنی تم پھر دوبارہ نافرمانیوں پہ آؤ گے تو ہم بھی اسی طرح تمہیں جواب دیں گے. جب جب یعنی تم ایسا کرتے رہو گے تب تک تمہارے ساتھ یہی سلوک ہوتا رہے گا. اب دیکھیں میں نے آپ کو بتایا جو پچھلی صدی میں ہو چکا ہے, یعنی آخرت میں تو جو سزا ملنی ہے ایسی قوموں کو کہ جنہوں نے اپنے فرض کو ادا نہیں کیا, دنیا میں بھی ذلت ہے ان کے لیے, دنیا میں بھی رسوائی ہے. اور اللہ تعالیٰ رسوا پھر کرتا ہے کن قوموں سے, وہ جو مشرق قوم تھی تو خود ایسی قوم ہے جن کے اوپر کچھ بہت نظر تو مشرق تھا. یہ رومنز بھی کوئی وہ تھوڑی تھے کہ وہ کوئی توحید والے تھے. سارے اس طرح کی قوموں سے اللہ تعالیٰ نے پٹوایا ان کو, تو تم سے نیچے والا اٹھ کے تمہیں جوتا مارے گا جو بالکل اللہ کو نہیں مانتے تھے. تو لیکن تم جب اتنے گر گئے تو اللہ نے ان کو تم پہ مسلط کیا تاکہ اور زیادہ ذلت ہو کہ دیکھو کون سی قوم ہے جو اوپر آ کے بیٹھی ہے. ورنہ دیکھیں یہ قوم جو اللہ کو ماننے والی ہو توحید والی ہو اس کا تو منصب بہت بڑا ہے, لیکن ذلت ہے نا اس کے اندر کہ دوسری آ کے بیٹھ جائے. تو فرمایا وجالنا جہنم للکافرین حصیرا, اور ایسے لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا دیا, یعنی پھر اگر تم واپس کرو گے تو دنیا میں بھی سزا پاؤ گے اور آخرت میں بھی جہنم ہے. حالانکہ جہنم تو کافروں کے لیے ہوتی ہے, لیکن جب تم بھی کافروں کی طرح کے عمل کرنے لگو گے تو تمہارے لیے بھی تو یہی ہے. کہ تم اپنے آپ کو کس بات کا مومن کہتے ہو, صرف زبان سے؟ اللہ کو اس طرح مطمئن نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا بس, اور کام سارے وہی ہیں جو کافروں کے ہیں. عقیدے میں دیکھ لو, عمل میں دیکھ لو, کسی چیز میں بھی دیکھو, جب تم ان کے جیسے ہی ہو تو جو انجام ان کا پھر وہی تمہارا بھی ہے. اب یہ بات دیکھیں یہاں پہ بہت نوٹ کرنے والی, لل کافرین, حالانکہ کافروں کی تو یہاں پہ بات ہی نہیں آ رہی. ان کو تھوڑی کہا جا رہا ہے کہ بہت نصر کو اللہ تعالیٰ جہنم میں قید کریں گے, تمہیں کہا جا رہا ہے تم اگر لوٹو گے ہم بھی لوٹیں گے, دنیا میں بھی ذلیل کریں گے اور آخرت میں بھی تمہارا یہ انجام ہوگا کہ کافروں کے ساتھ ہوگی. اب سوچ لیں دنیا میں ٹھیک ہے بہت ساری قومیں آئیں, عروج و زوال بھی آئے, آتی رہتی ہیں جاتی رہتی ہیں, لیکن جو اللہ کی پیاری ہوتی ہے نا, چنی ہوئی امت, کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنے یعنی منصب امامت عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہاں پہ امامت کرائی نا اقصا میں, تو وہاں پہ اب یہ امامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف شفٹ ہو گئی. ایسی امت اگر وہ اپنا کام نہیں کرتی, اگر وہ دنیا پرست ہو جاتی ہے, اگر ان کو جوتے پڑنے لگتے ہیں دنیا میں, اگر وہ ذلیل ہو رہی ہوتی ہے دنیا میں, تو یاد رکھیں پھر دیر از سم تھنگ رانگ. کیونکہ وہ تو پیاری ہے نا, ہم تو بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم تو چنی ہوئی امت ہیں, ہم تو پیارے کے پیارے ہیں, ہم تو اللہ کے پیارے کی امت ہیں اور ہم تو فلاں ہیں. اچھا تم اتنے ہی پیارے ہو تو پھر یہ تم ذلیل کیوں ہو رہے دنیا میں؟ تم کہتے ہو نا تم بہت پیارے ہو, کیوں ہو رہے ذلیل؟ اس کا مطلب کچھ تو غلط کر رہے ہو, اپنے آپ کو تو دیکھو, ورنہ ایسے ہو نہیں سکتا. جس امت کو اللہ تعالیٰ ایسے چن لے, ایسے ہو نہیں سکتا وہ اتنی حالت پہ آ جائے ذلت کی کہ دنیا کے اندر یعنی ان کے کیا کیا نام لیے جا رہے. تو وہ عبرت حاصل کریں. یہ آیتیں اس لیے ہیں تاکہ ہم اپنی آنکھیں کھولیں. یہ ان کی تاریخ بتانے کے لیے نہیں یا ان کا کوئی ان کے اوپر کرٹیسائز کرنے کے لیے نہیں ہے, ان کی بےزتی کرنے کے لیے نہیں ہے. ان سے تو بلکہ ہمیں ڈر لگنا چاہیے, ہم کسی بھول میں نہ رہیں. ہوش کر لو, ابھی بھی تم واپس آؤ گے تو اللہ بھی ویسے ہی واپس آئے گا. اگر آج صرف نجات کس میں کہ تم توبہ کر لو, اپنی روش بدل لو, جو کام تمہیں دیا گیا وہ کرو. اب کہتے ہیں ہم تو قرآن کے ماننے والے, ہم تو پیارے نبی کے ماننے والے. تو نبی کا اخلاق تو ایک بھی نہیں تم میں, قرآن کی تو ایک بات نہیں تم میں, دور دور تک پتہ چلے قرآن کے ماننے والے ہیں. اور کچھ صرف کلمہ پڑھنے سے کسی کی چھوٹ نہیں ہو جاتی. دیکھ لو انہوں نے بھی کلمے پڑھے ہوئے تھے, ایک اللہ کو مانتے ہی تھے یہ. ان کا یہ یاد رکھیں, ان کا ایک صرف ایک سیکٹ ہے, جو ایک فرقہ ہے جو عزت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے. وہ سارے تھوڑی آج بھی آپ جا کے دیکھیں یہ اللہ کو ایک مانتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. کرسچنز کے اندر ہے اس طرح سے شرک, مگر یہ اللہ کو ایک مانتے ہیں. وہ سارے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تھوڑی کہتے ہیں. پھر آپ سوچتے ہیں کہ ہائے پھر مانتے ہیں تو پھر ان کا یہ حال. اور دیکھیں دنیا میں در بدر ہو کے اتنا سا ملک ایک ملا ہوا ہے. تو کتاب اللہ کو چھوڑ کے یا جو امت اس کا حق نہیں ادا کرتی, اللہ نے اتنی قیمتی چیز اپنا کلام ان کے اندر ان کو دے دیا ان کے ہاتھوں میں, اور وہ اس کو اٹھا اٹھا کے پیچھے پھینکتی ہے, پیٹ پیچھے ڈال دیتی ہے, تو پھر بڑی سخت سزا ملتی ہے. اور یہ تاریخ سے سبق سیکھ لیں مسلمان. اور آج ہم سوچتے ہیں, اچھا ہماری الٹی منطق ہے, ہم سوچتے ہیں کہ جو مسلمان دنیا میں اتنے ذلیل ہو رہے ہیں جلدی جلدی اپنے نام بدل لو, اپنا دین چھوڑ دو کہ تاکہ ہمیں نہ کوئی پہچان. مجھے کسی نے بتایا, کہنے لگی کہ عرب تھی کوئی, تو اس نے کہا ہمارے ہی لوگ کئی یہاں پہ آئے ہیں, وہ نمازوں سے بھی گئے دین سے بھی گئے, کہتے ہیں نہیں یہاں پہ رہنا ہے تو اس طرح سے نہیں ہم رہ سکتے. پھر ہم زیادہ وہ پھر یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ نظروں میں نہ آ جائے, یعنی وہ دین سے دور جانے میں سمجھ رہے ہیں آج کل لوگ کہ اس میں ہماری نجات ہے یا اس کے اندر ہم سیف رہیں گے, ہمارا پتہ نہیں چلے گا. وہ کیسی یعنی کتنی بے وقوفی کی بات ہے یہ. اس سے ہی تو تمہاری سزا شروع ہو جائے گی اب, یعنی زوال کی انتہا ہو گئی. اللہ کے اوپر توکل کا حال تو ہمارا دیکھ لیں کہ ہم یہ اللہ کے اوپر نہیں بھروسہ ہے کہ وہ ہماری حفاظت کرے گا, ہم اس کا نام لینے والے ہیں, جب اس کے حکموں پہ چلیں گے وہ کیسے ہمیں چھوڑ دے گا. الٹا کہہ رہے ہیں ہم اگر اس سے دور جائیں گے تو وہ ہماری نجات ہو جائے گی, اس میں ہماری بچت ہے. مسجد نہ جایا کرو یا ایسے حال حلیہ نہ بناؤ, پتہ ہی نہ چلے مسلمان ہو, تو اس میں تم سیف رہو گے. یہ تو خطرے کو دعوت دینے والی بات ہے, یہ تو اپنے پر سزا کو دعوت دینے والی بات ہے. دین سے دور ہو کے کسی کو امان نہیں ملا کرتی, ورنہ یہ بنی اسرائیل کا یہ حال نہ ہوتا. کیا ہم ان کو کہیں یا کیا ہم ان کی داستانیں کہیں, ہم تو خود ہی آج ایک داستان عبرت بن گئے ہیں. یقین کریں اتنی تکلیف ہے, مگر یہ حالات بدلنے کا کیوں نہیں نام لے رہے, کیونکہ ہمیں ہوش ہی نہیں آ رہا. پتہ نہیں ہم کدھر لگے ہیں, کیسے یہ باتیں بتائی جائیں, مجھے آپ کو بتائیں کس طرح یہ لوگوں تک باتیں پہنچائی جائیں. دیکھو آئیں گے قرآن کی طرف تو سمجھ آئے گی نا ان باتوں کی. پتہ نہیں کدھر کدھر کھوئے میں, کن کاموں میں پڑے میں, اور سوچ رہے ہیں کہ ہمارے وہ حکمران کرپٹ, ہمارے یہ کرپٹ, وہ عرب بادشاہ کرپٹ, ہماری حکومتیں کرپٹ, اس وجہ سے ایسے ہو رہا ہے. وہ نہیں, تم خود کرپٹ ہو گئے ہو تبھی تمہارے حکمران ایسے آ گئے, تمہارے آبے کا ہوا بگڑ گیا ہے. نہیں یہ آپس میں جڑ کے نہیں رہتے, یہ دیکھو اگر یہ جڑے ہوتے تو مسلمان ایک حکومت ہوتے. وہ تو جڑ کے نہیں رہتے, آپ تو ایک مسجد میں جڑ کے نہیں رہتے, آپ ایک محلے میں جڑ کے نہیں رہتے, تو آپ ان کو کیا کریٹیسائز کرتے ہیں. آپ تو پہلے جڑ کے دکھائیں, آپ خود تو چھوٹی چھوٹی کرسیوں کے لیے لڑے چلے جاتے ہیں, تو ان کو ہم کیا دوش دیں. وہ جو عیاشیوں میں پڑے ہیں وہ تو ہم خود کیا, ہم میں سے بھی جس جس کے پاس جتنا آتا جاتا ہے وہ اتنی عیاشی کے اندر ہے, وہ اتنا ہی دین سے دور بھاگتا جاتا ہے. تو آج ہم اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں کہ رونے کا مقام ہے, رونے کا, یعنی ہم اس جگہ پہ آ چکے ہیں, آج ہماری یہ حالت ہو چکی ہے. اور ابھی بھی نہیں ہم اگر صحیح ہوئے تو میں کچھ کہنا نہیں چاہتی, مگر آپ کو میں نے سارا بتا دیا کہ اس کے بعد جب وہ زمین پہ لگ جاتے تھے بالکل گر جاتے تھے تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا تھا. یعنی حجت تمام ہو گئی نا, اب تو تم نہیں کوئی کہہ سکتے کہ نہیں کیوں ہمارے پر یہ آیا, کیوں ہم فلاں مسلط ہو گیا, کیوں یہ ہو گیا. حجت تمام ہو جاتی ہے، پھر تم اپنے کردار، اپنے اخلاق، اپنے اپنی جو دین کے ساتھ تمہاری جو تمہارا رویہ ہے، تم حجت تمام کر دیتے ہو، اب عذاب کو آنے میں پھر دیر نہیں لگتی. پھر اللہ تعالیٰ انہیں انسانوں میں سے عذاب، پھر کوئی پرانے زمانوں کی طرح ایسے نہیں آب ہوگا. اللہ تعالیٰ کے رسول نے دعا کی بھی اپنی امت کے لیے، جو ایسی امتیں ہیں ان کے اس طرح نہیں ہوگا کہ وہ وائپ آؤٹ ہو جائے پوری کی پوری، جیسے پچھلی ہوئی آد ہوئی سمود ہوئی قوم لوط ہوئی قوم فر، وہ ایسے نہیں ہوگی. انہی میں سے انسانوں میں سے ہی اللہ تعالیٰ کسی کو مسلط کر دیتا ہے. دیکھیں جیسے اب یہ ان کا بتایا، بخت نظر کا بتایا، ٹائٹس کا بتایا، پھر بچ جاتے تھے، پھر زندگی شروع کرتے تھے، پھر اصلاح کرتے تھے، پھر جب جوتے کھا لیتے تھے پھر اس کے بعد پھر سیدھے ہوتے تھے. تو ہم نے یہی کھا کے سیدھے ہونا، لیکن اس میں نقصان بڑا ہے، اس میں تکلیف بہت ہے، بہت تکلیف ہے. اور آج کھا رہے ہیں کچھ جگہوں کے اوپر، ایسا ہو رہا ہے دنیا کے اندر، اور ہمارے دل خون کے آنسو روتے ہیں، لیکن ہم ٹسے مس پھر بھی نہیں ہوتے. تو یہ حالات صحیح نہیں ہونے. آپ جو مرضی کر لیں، جب تک کہ آپ توبہ کر کے واپس اس دین کی طرف آ کے اس کا حق نہیں ادا کرتے، اس کتاب کو پکڑ لیں اور اس کو لے کے دنیا میں نہیں پھرتے. پتہ نہیں آپ تو یہ کتابی باتیں لگتی ہیں، آپ کو لگ رہا ہو پتہ نہیں کدھر کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن آپ کا رب جب یہ بات بتا رہا ہے نسخہ اور یہ بات بتا رہا ہے، میں تو اپنی طرف سے نہیں بتا رہی. ان ھذا القرآن یہدی، یہ قرآن ہے، یہ رہنمائی کرتا ہے، للتی ہی اقوم، اس کی طرف جو سب سے درست ہے. یعنی پہلے تورات بھی آئی تھی، ٹھیک ہے، وہ بھی ہدایت دیتی تھی، لیکن اب فرمایا اقوم جو ہے نا کمپیریٹو ڈگری کے لیے آیا، یعنی کمپیریزن، اس سے زیادہ یہ، یعنی تورات سے زیادہ. وہ اس نے اپنے وقت میں رہنمائی کی، وہ اپنے وقت میں اللہ کی کتاب تھی، لیکن اس کے بعد اب جو ہدایت پانا چاہتا ہے تو وہ ہدایت نہیں پا سکتا جب تک اس کتاب کی طرف نہ آ جائے، کیونکہ اب یہ ہے اقوم، یہ زیادہ صحیح ہے، یہ اب صحیح راستہ بتائے گی. اگر کوئی صحیح راستہ اپنانا چاہتا ہے اس قرآن پہ چلنا شروع کر دے. حضرت علی نے فرمایا تھا تمام بہترین علوم جو ہیں وہ قرآن میں موجود ہیں، لیکن لوگوں کی عقل ان کو سمجھنے سے قاصر ہے، لوگ اس کی گہرائیوں تک نہیں پہنچتے. اس کے اندر ہے فائدہ، اس کے اندر یہ تمہارا راہ دکھائے گی، ایسے وقت میں بھی کہ جس وقت ہم اتنے یعنی ذلت کی پستیوں کی انتہا کو پہنچ چکے، اب راستہ نظر نہیں آ رہا کدھر سے راستہ لیں، اس وقت بھی یہ رہنمائی کرے گی اس کی طرف آ جاؤ. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور بشارت دے مومنوں کو، کون سے؟ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو نیک عمل کرنے والے ہیں. ایمان تو اس میں ہی آ گیا نا، مومن ہونے میں، اور مومن صرف شرط نہیں ہے، اس کے بعد کچھ کر کے دکھاؤ. قرآن کی خوشخبری ہے پھر ایسے نیک اعمال کرنے والوں کے لیے، ان لہم اجرا کبیرا، کہ بے شک ان کے لیے بڑا اجر ہے. تو اگر عمل نہ کیے تو پھر کیا، کتاب کو چوم چوم کے رکھ کے اور غلافوں میں ڈال ڈال کے، وہ خوبصورت غلاف سی رہی ہوتی ہیں اور ویلوٹ کے، اور وہ جو بچے کچھ کپڑے قیمتی پڑے ہوتے ہیں ان کے غلاف سی سی کے، اس کے اندر قرآن رکھ کے اوپر رکھ دینا، بڑی عزت ہم کر رہے ہیں، اس سے نہیں اجر کبیر مل جائے گا. عمل کرو اس کے مطابق. پھر استغفر اللہ، ہم تو توبہ ہی کریں، اور اس سے زیادہ کیا. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، یاد رکھنا جو ایمان نہیں رکھتا آخرت پہ، اب آخرت پہ ایمان نہ رکھنے کی کیسے بات آ گئی، ابھی تو ان کا بھی ایمان تھا، ہمارا بھی اچھا بھلا ایمان ہے آخرت پہ، بھی یہ کیوں آیا آخرت پہ، ابھی تو بات آئی کہ نیک عمل کرو تو بڑا اجر ملے گا. اصل میں یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا جو نیک عمل نہیں کرے گا، بلکہ کہا گیا جو آخرت پہ ایمان نہیں لائے گا. ہونا تو یہ چاہیے نا، جو نیک عمل کرے گا اس کے لیے اجر عظیم ہے، جو نیک عمل نہیں کرے گا، برے عمل کرے گا، اس کے لیے عذاب علیم ہے. لیکن کہا گیا جو نہیں ایمان رکھے گا آخرت پہ، یہ کیوں آیا؟ اس لیے کہ نیک عمل سے منہ وہی موڑے گا، برائیوں میں وہی جائے گا، گناہوں میں وہی پڑے گا جس کا آخرت پہ ایمان نہیں ہوگا. اس لیے کہ یہاں پہ کہا گیا چاہے وہ اپنے آپ کو کتنا ہی مسلمان، مومن، پکا اور عاشق رسول اور یہ کہتا رہے، لیکن اگر صالح عمل نہ کیے، کیونکہ یاد رکھیں جہاں کہیں بھی اعمال کی خرابی کی بات آتی ہے نا قرآن میں بھی، وہاں پہ ایمان بالآخرت کا تذکرہ ضرور آتا ہے، اس لیے کہ ایمان بالآخرت میں کمزوری ہے، ایمان بالآخرت وہ ویسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے، تبھی تو گناہوں میں پڑے ہوئے، تبھی تو صالح عمل کی طرف نہیں آتے، تو ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے ایسا عذاب جو بہت دردناک ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ کی جو حکمت بھری باتیں ہیں اس قرآن میں، اللہ اس کو سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل کرنے کی، اس کو آگے پھیلانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، یا اللہ امت مسلمہ کو اس زوال سے نکال لے، یا اللہ ابھی ہمیں ہوش میں لیا لیکن ہمیں ہوش میں لانے کے لیے اللہ ہمارے اوپر سختی نہ کرنا، اللہ جیسے بنی اسرائیل کے اوپر حالات ہوئے تھے یا اللہ ایسے حالات نہ لانا، اور ابھی تک ہم اس سوچ میں یعنی مار کھا کے بھی اس سوچ کے اندر ابھی تک بھی پڑے ہوئے کہ کیوں ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ابھی تک سمجھنے سے قاصر ہی ہیں، ابھی تک ان کو یہی نہیں سمجھ آئی کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ اور کیوں ہو رہا ہے، جب ابھی ڈائیگنوز ہی نہیں کی بیماری تو پھر آگے اس کے اوپر علاج کیسے کریں گے، ابھی تک اور چیزوں میں بھٹک رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ وجہ ہوگی یہ وجہ ہوگی، یا اللہ بنی اسرائیل والا حال ہمارا نہ کرنا، یا اللہ ہمیں نرمی سے سیدھے راستے پر لے، اللہ ہمیں ہوش دے دے، ورنہ مار کھا کے تو امتیں ہوش میں آ ہی جاتی ہیں، اور ابھی تک نہیں لگتا کہ جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں اس سے بھی ہمیں ہوش آیا ہو، حالانکہ بہت کچھ ہو رہا ہے جو سیریا میں ہو رہا ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے کہ دل خون کے آنسر ہوتا ہے، پھر بھی ابھی ہمیں ہوش نہیں آ رہا، تو ابھی کیا ہمیں اور چاہیے ہوش میں آنے کے لیے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، ایک ایک امتی اپنا کام اپنی ذمہ داری سمجھے، اور ایک ایک امتی کوشش کرے آگے بڑھے، خاص طور پہ جو قرآن سے یہ آیتیں سمجھ لیتے ہیں وہ آگے پہنچائیں اور ہوش کریں اور واپس آئیں اس دین کی طرف، اور پھر اس کو لے کے کھڑے ہوں دنیا میں اور اس کو پھیلائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مطابق، تلاوت سنیں،
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن ان الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما.